الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قابل عزت واجب الاحترام میرے بھائیو اللہ رب العزت کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے سورت نمبر کی چند آیات تلاوت کی ہے. رب العالمین نے ان آیات کے اندر دلائل کے ساتھ اپنی الوہیت کا اعلان فرمایا ہے اور اپنی الوہیت کے اس بات کے ساتھ ساتھ کائنات کو چیلنج دیا ہے کہ کوئی اور بھی ایسی ہستی ہو سکتی ہے یا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے لیکن اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں دوسری کوئی ہستی الہ نہیں. تیسری اس بات کو سمجھایا گیا کہ جب حقیقت یہ ہے اصلیت یہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے اور زوردار دلائل سے یہ ثابت ہے کہ الہ صرف اللہ ہے غیر اللہ کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ وہ بھی الہ ہے. جب الہ صرف ایک اللہ ہے اور قوموں نے ہمیشہ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو الہ بنایا ہے اور آج تک بناتے چلے آ رہے ہیں تو بات یہ سمجھا دی گئی کہ یہ سارے لوگ چاہے یہ تعداد میں لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں کیوں نہ ہوں چاہے یہ علم کے ریاض سے سمندر کے دریا علم کے سمندر کیوں نہ ہو چاہے فضیلت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے یہ پہاڑوں سے سربلند کیوں نہ ہو اگر یہ سب لوگ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے تو یہ سب کے سب اربوں اربوں لوگ غلط ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بے بنیاد یہ دعوے کرتے ہیں. اللہ الہ ہے اس کے لیے تو اربوں خربوں دلائل ہیں. اللہ کی کتاب کی آیات کے دلائل اور ساری کائنات دلائل اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی الوہیت پر دلائل اور دلیل ہے لیکن اللہ کی ذات کے جواب کسی دوسری ہستی کو الہ ہو اس کے الہ کے ثابت ہونے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کائنات میں اللہ کی کتاب میں تورات انجیل زبور میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے. جب غیر اللہ کے علاوہ پر کوئی دلیل نہیں ہے تو جن جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہیں یا سمجھے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے اور ان کی الوہیت کے دعوے کریں گے اور ان کی الوہیت کے تحت ان کی عبادت کریں گے, یہ سب غلط ہے. ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں, کوئی اصلیت نہیں, اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی کتاب مشرک کہتی ہے. اور ایسے مشرکوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد العذاب, ابد العباد کے لیے عذاب مقرر کیا ہے. چنانچہ بارے فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض, دنیا والوں ذرا بتاؤ کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا اور جس نے زمین کو پیدا کیا. سمجھا یہ دیا گیا کہ الہ وہ ہو سکتا ہے جو آسمانوں کو پیدا کرے, الہ وہ ہستی الہ ہونے کے لائق ہے جو جس کے قبضے قدرت میں, جس کے اختیار اور تصرف میں زمین کا پیدا کرنا ہو, جو وہ چاہے تو ایک نہیں ہزاروں زمینیں پیدا کر ڈالے. یہ آسمان اور زمین کی ایک کائنات نہیں, ایسی ہزاروں لاکھوں کائنات پیدا کر دے. جس کی طاقت اور قدرت اور شان میں یہ بات ہو وہ تو الہ ہے, اور جو ہستی یہ شان یہ قدرت یہ کیا یہ تصرف نہیں رکھتی قطعاً وہ الہ نہیں بن سکتی, اس کو الہ نہیں کہا جا سکتا, اس کے نام کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا, اس کی جے نہیں پکاری جا سکتی, اس کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا, اس کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے کوئی نظر و نیاز کی عبادت نہیں کی جا سکتی, اس کے لیے کوئی چیز تقسیم نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وہ الہ نہیں ہے. الہ تو وہ ہوتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتا ہے. دوسری دلیل یہ بھی وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, کہ اللہ الہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے بصورت بارش, جس نے نظام بارش بنایا ہے جو آرڈر دیتا ہے اور بادل اٹھتے ہیں, کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں, اور جہاں کا حکم ہوتا ہے وہیں آ کر یہ کالی گھٹائیں اور یہ بادل جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس کے حکم کے تحت یہ بادل پانی برساتے ہیں, جتنی دیر حکم ہو کہ اتنی دیر برسانا اتنے وقت یہ پانی برساتے ہیں, جتنا پانی برسانے کا حکم ہو اتنا برساتے ہیں, جب بند کرنے کا آرڈر دیا جائے تو فوراً بند کر دیتے ہیں, ہلکی بارش کا آرڈر ہو تو ہلکی بارش برستی ہے, دوسرا دھار بارش کا آرڈر ہو تو دوسرا دھار بارش برستی ہے, یہ نظام بارش کس ہستی نے بنایا ہے, کون سی وہ ہستی ہے جس نے یہ بارش کا نظام بنایا ہے اور جس کے حکم کے تحت یہ آسمان سے زمین پر پانی برستا ہے, بتاؤ یہ ذات کون ہے, یہ ہستی کون ہے, اس کا نام کیا ہے, کیا ایسا کوئی نبی ہے جس کی مٹھی میں یہ نظام بارش ہو, جس نے اپنی قدرت سے یہ نظام بارش بنایا ہو, جس کے حکم سے یہ کالی گھٹائیں اٹھے اور جہاں آرڈر ہو وہاں جا کر یہ پانی برسا دے, کیا کوئی ایسا ولی ہے جو اس نظام بارش کا بنانے والا ہو اور پھر حکم دے کر یہ بارش برسانے والا ہو. کیا کائنات میں کوئی جادوگر ایسا ہے یہ کام کر سکے؟ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا تعویذ گر ایسا ہے جس کے قبضے میں, جس کے تعویذ کے اثر سے یہ نظام بارش متاثر ہو اور وہ تعویذ کی تاثیر سے ہی بارش برسنے لگ جائے؟ جتنا چاہا جائے اتنی بارش برس جائے, جہاں چاہا جائے وہاں بارش برسا لی جائے. کیا دنیا میں کوئی ایسا جن ہے یا جن باز ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ نظام بارش ہو؟ ایسا کوئی فرشتہ بتاؤ, ایسا کوئی جن بتاؤ, ایسا کوئی انسان بتاؤ, یا ایسا کوئی کائنات کا اور فرد بتاؤ, راہ بتاؤ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ نظام بارش جس نے بنایا ہو اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ نظام بارش ہو. دو, تیسری بات, ہم بتنا بھی ہدایت قضا تباہ جاتے ہیں کہ پھر اس بارش کے پانی کے سبب یہ گنے گنے مختلف مقامات پر فرمایا یہ ہم نے جو باغات پیدا کیے ہیں وہ کون سی ہستی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرے, اس کے بعد یہ بارش کا نظام بنائے اور اس کے حکم سے یہ بارش برسے اور بارش کے پانی سے پھر زمین کے مختلف مقامات پر جہاں چاہے باغات ہی باغات پیدا کر دے. بتاؤ یہ ہستی کون ہے, اس کا نام کیا ہے, کیا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے, کیا کوئی نبی ہے ایسا یا کوئی ولی ہے ایسا, کوئی صدیق ہے یا کوئی شہید ہے؟ ساری کائنات سے سوال ہے. عیسائیوں, تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں مریم صدیقہ کو الہ بنایا ہوا ہے, کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی امی صدیقہ کے قبضے میں یہ سب پاتے ہیں؟ کیا وہ انہوں نے کوئی آسمان اور زمین پیدا کیا ہے, یا ان کے قبضہ قدرت میں نظام بارش ہے, یا انہوں نے نظام بارش بنایا ہے؟ یہودیوں, تم عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا مانتے ہو, کیا اس کے قبضہ قدرت میں یہ چیزیں ہیں؟ ہندوؤں کو للکارا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سینکڑوں اللہ کے ساتھ اور الہ مان لیے ہیں, کیا تمہارا کوئی الہ جس کو تم الہ مانتے ہو بغیر کسی دلیل کے, بغیر ثبوت کے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہو اور جس نے نظام بارش بنایا ہو, پھر بارش کے ذریعے زمین پر باغات اور کھیتوں کو پیدا کرتا ہو, وہ الہ ہوتا ہے. کیا تمہارا کوئی ایسا ہے جن کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے؟ کوئی ان میں سے ایسا ہے جو ایسے کام کر کے دکھائے, یا کسی نے ایسا کر کے دکھایا ہو, یا کوئی ایسا کر کے دکھا سکتا ہو کسی کے قبضے میں یہ قدرت اور طاقت ہو کہ اگر وہ چاہے تو ایسے سارے کام کر کے دکھائے؟ سکھوں سے سوال کیا گیا, جرمن جاپان کے بدھ کے پجاریوں سے سوال کیا گیا, پھر کلمہ گو مسلمانوں سے سوال کیا گیا کہ تم نے جو ہزاروں الہ بنا رکھے ہیں, یہ عبد القادر جیلانی ہے جس کو تم نے اللہ کی صفت غوثیت دے کر الہ بنایا ہوا ہے, اور یہ تم نے اپنی طرف سے اور اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے یہ کلندروں کے عہدے گھڑ لیے ہیں, اور کچھ شخصیتوں کو تم نے کلندر کا نام دے کر ان کو الہ کے مقام پر پہنچایا ہوا ہے. کسی کو تم قطب مانتے ہو, اور کتب کا مقام تم نے خود گڑا ہے، کتب کا عہدہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اور پھر تم ساری کتب کی شان دے کر اس کو تم الہ مانتے ہو، کسی کو تم داتا کہہ کر الہ مانتے ہو، کسی کو دستگیر کی صفت دے کر الہ مانتے ہو، تم نے پانچ سن بنائے، تم نے 12 امام بنائے، 14 معصوم بنائے، تم فریاد رس بناتے ہو، یہ سب شخصیتیں اور ہستیاں ایسی ہیں جن کو تم نے الہ بنایا ہے، بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، بڑے بڑے نام دیے ہیں، اور اللہ کی بڑی بڑی صفات ان کے اندر تم نے تسلیم کی ہے، اور اس کے بعد تم ان کی اولی فیلی مالی بدلی جب چاہتے ہو جو چاہتے ہو ان کی عبادت کر گزرتے ہو، چاہتے ہو تو ان کی قبروں پہ جا کر سجدے کر دیتے ہو، ان کے فوٹو بنا لیتے ہو اور ان کے بتوں کے سامنے جا کر جھک جاتے ہو، ان کے نام کی جے پکارتے ہو، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہو، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہو، ان کے خوش کرنے کے لیے تم ان کے نام کے جانور چھوڑ دیتے ہو، یہ جو تم نے ان کو الہ بنایا ہوا ہے، بتاؤ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جس کے قبضے قدرت میں یہ ہو تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرے، جو نظام بارش بنائے اور آرڈر دے کر بارش برسا ڈالے، اور بارش کے بعد زمین پر گنے گنے ہزاروں کروڑوں باغات پیدا کر دے، کیا تم نے جن کو معبود اور الہ بنایا ہوا ہے ان میں یہ طاقتیں ہیں؟ آگے خود فرما دیا، ما کان لکم ان تم بیتو شاجرہا، ارے ارے دعوے دارو، دعوی کرنے سے تو تم بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہو، کلندروں کا عہدہ، ان کی شان، ان کی تعریف بیان کرنے بیٹھ جاتے ہو تو ساری کائنات کا ان کو خالق مالک بنا دیتے ہو، ساری کائنات کے نظام ان کی مٹھی میں لیتے ہو، پائتن کی تعریف کرنے لگتے ہو، 12 اماموں کا عہدہ بیان کرنے لگتے ہو، 14 معصوموں کا تم مقام بیان کرنے لگتے ہو تو ساری کائنات ان کی مٹھی میں لے لیتے ہو، ادھر مجذوب کا مقام بیان کرتے ہو یا کلندر کا تو کیا ہی کہنا، کسی کو کچھ لقب دیتے ہو، کسی کو کچھ لقب دیتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے، ما کان لکم ان تم بیتو شاجرہا، تم سب مل جاؤ، ساری کائنات کے انبیاء کو اکٹھا کرو، ساری کائنات کے صدیقین کو اکٹھا کرو، ساری کائنات کے شہداء کو اکٹھا کرو، ساری کائنات کے صالحین اولیاء اللہ کو اکٹھا کرو، ساری کائنات کے تم نے جو کلندر بنائے ان کو اکٹھا کرو، کتبوں کو اکٹھا کرو، افضالوں کو لے آؤ، اوتادوں کو لے آؤ، اوتاروں کو لے آؤ، آئتن کو لے آؤ، 12 امام کو لے آؤ، 14 معصوموں کو لے آؤ، مجذوبوں کو لاؤ، ولیوں کو لاؤ، زندہ کو لاؤ، وفات پانے والوں کو لاؤ، ما کان لکم ان تم بیتو شاجرہا، تم تو اس کائنات کا ایک پودا بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک درخت بھی تم نہیں اگا سکتے، تو پھر تم نے الہ کیسے بنا لیے؟ آج تک کائنات میں کوئی دعویٰ کر کے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں درخت کسی نبی کا پیدا کیا ہوا ہے، فلاں پودا کسی صدیق نے بنایا ہے، اور فلاں پھول کلندرے نے پیدا کیا ہے، فلاں بیج پائتن نے بنایا ہے، فلاں پھل یہ 12 اماموں نے بنایا ہے، پوری دنیا اس سے خالی ہے، اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے، ھذا خلق اللہ، اور دنیا والوں، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں، دانشوروں، علم کے سمندروں، دین کے سکالروں، بڑی بڑی علمی ڈگریاں رکھنے والوں، بتاؤ تو صحیح، ھذا خلق اللہ، یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ سب چیزیں تو اللہ نے بنائی ہے. ارونی ماجا خلق من الارض, تم دکھاؤ ذرا جن کو تم ملا مانتے ہو, کلندر مانتے ہو, کتب مانتے ہو, ابدال مانتے ہو, غوث مانتے ہو, جن کے سامنے تمہاری گردنیں چھپ جاتی ہیں, جن کا نام لیتے ہی تمہاری عقیدت کے سر سر بسجود ہو جاتے ہیں. بتاؤ انہوں نے کائنات کے اندر کیا چیز پیدا کی ہے؟ ایک کڑی دکھاؤ جو انہوں نے پیدا کی ہو, کوچے پنکھڑی پر اشارہ کرو جو انہوں نے پیدا کی ہو, کسی درخت کا ایک پتا انہوں نے بنایا ہو. بلکہ کائنات پر غور کرو تو مالک نے درختوں کے ڈیزائن اتنے بنائے ہیں کہ ایک درخت کے ڈیزائن کے ساتھ دوسرے درخت کا ڈیزائن نہیں ملتا. پھولوں کے ڈیزائن علیحدہ بنا دیے, پھلوں کے ڈیزائن علیحدہ بنا دیے, پھلوں کی شکلیں علیحدہ بنا دی ہے, میوہ جات کی شکلیں ڈیزائن علیحدہ بنا دیے ہیں, اور کائنات کا کوئی بھائی کا لال ان ڈیزائنوں کو نہ آج تک بدل سکا, نہ بدل سکتا ہے, نہ بدل سکے گا. سنا ہے کبھی تم نے کہ انار کا ڈیزائن جو پہلے اللہ نے بنایا تھا, پیروں نے, فقیروں نے, کلندروں نے, کتبوں نے, ابدالوں نے مل کر انار کا ڈیزائن بدل دیا ہے. اب جو انار کے پودے پر انار کا پھل لگتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے. اللہ کی شکل تبدیل, اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو ان لوگوں نے تبدیل کر کے اپنی پسندیدہ منتخب شکل اب انار کی بنا دی ہے. یا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ تو مالک نے چیلنج دیا ہے کہ دنیا والوں, الہ تم تب بن سکتے, الہ کسی کو تب تم بنا سکتے, کسی کو دور اور نزدیک, دور اور غیبانہ تب پکار سکتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا خالق ہوتا, جب کائنات کی ساری انسانیت, ساری جنیت, ساری ملوکیت, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نظام تقدیر کے سامنے بے بس ہے, بے طاقت ہے, مجبور محض ہے, یہ کچھ کر سکتا نہیں ہے, تو یہ الہ کیسے بن گیا؟ اس لیے فرمایا والذین تدعون من دونہ آکل کے اندو, اللہ کی ذات کے سوا خاتم نبی کو آواز دے رہے ہو, خاتم کسی صدیق کو آواز دے رہے ہو, خاتم کسی شہید کو آواز دے رہے ہو, خاتم کسی ولی پہ پکار رہے ہو, ارے کسی جن پہ پکار رہے ہو, یا کسی فرشتے کو آواز دے رہے ہو, سن لو یہ من دون اللہ, یہ اللہ کے سوا جن جن کو تم آوازیں دیتے ہو, پکارتے ہو, ان کے پاس نفع نقصان دینے کی, تمہاری مرادیں پوری کرنے کی, تمہیں خوشیاں پہنچانے کی, تمہارے غم دور کرنے کی, ایک ذرہ مٹی کے ذرہ کے برابر بھی ان کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے. اتنی صاف بات ہے, جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کتنا بہت بڑا بدلی یہ اعلان ہے کہ اللہ نے تو ساری کائنات بنا دی ہے, اور تم جن کو نور علیہ السلام کی قوم نے جن کو الہ بنایا, وز سوا یعوس اور یعوق کو, اور اس وقت لے کر آج تک دنیا یہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم, یہ مسلمان مشرک جن جن ہستیوں کو الہ بناتا آیا ہے, آج بھی جن کو یہ الہ سمجھتے ہیں, اور کل قیامت تک جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتے اور سمجھتے رہیں گے, جی بتاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ ان کے پاس ایک ذرہ کی بھی طاقت نہیں کہ پھول کے پودے پر پھول جو اللہ لگاتا ہے وہ آرڈر دے اور پھول لگنے بند ہو جائے. کر سکتا ہے کوئی بند؟ لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا, یہ کہتا ہے اللہ نے آندھی چلائی, ہمارے پیر نے آندھی کو بند کر دیا. کون ہے جو اللہ کی چلائی ہوئی آندھی کو بند کر سکے؟
اللہ نے یالا باری کی اور ہمارے پیر نے یالا باری بند کر دی. اللہ نے صحت دی اور پیر نے بیمار کر دیا. اللہ نے اولاد دینے کا فیصلہ کیا اور پیر نے اولاد بند کر دی. یہ سارے کیا ہے؟ جھوٹے دعوے ہیں. ان کے نیچے کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے اور کوئی مائی کلام یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا ہے. اور آج تک اتنی دنیا گزر گئی ہے اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکا. کیا لوگوں, اللہ کا یہ اعلان ماکان اللہ سے انتم بھی توشا جا رہا کہ تم سب لوگ ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے ہو, کیا یہ اعلان جھوٹا ہے؟ قرآن کی آیت کا کیا جواب ہے اس قوم کے پاس؟ کہ واقعی کوئی صورت, کوئی تعویذ, کوئی جادو, کوئی جنتر منتر, کوئی جن و جنات, کوئی نبی غنی ایسا ہے, کوئی کلندر کتب ایسا ہے جس کی طاقت بھی یہ ہو کہ جب چاہے اور جیسا چاہے وہ قدرت پیدا کر سکے؟ نہیں, سب کو ماننا پڑے گا, ہندوؤں کو, سکھوں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, بدھ کے پجاریوں کو, بہاو اللہ کے پجاریوں کو, ولیوں کے پجاریوں کو, نبیوں کے پجاریوں کو, صدیقوں کے پجاریوں کو, بارہ ناموں کے پجاریوں کو, چودہ معصوموں کے پجاریوں کو, کلندروں کے پجاریوں کو, یہ ماننا پڑے گا کہ واقعی کوئی بھی ایک درخت پیدا, ایک پودا پیدا نہیں کر سکتا. آگے پھر سوال ہوا, الہم اللہ, بتا تو صحیح, عقل مند دانشور, علم کی ڈگری حاصل کرنے والا, غلام مدرسے سے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل, بڑے گھمنڈ سے کہنے والا غلام مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں, غلام مدرسے سے میں نے سند حاصل کی ہے, بلا شیخ الحدیث سے میں پڑھا ہوں, جتنی بھی تیرے ساتھ ڈگریاں ہیں, جتنا بھی تو علم کا مدعی ہے, بات تو یہ ہو رہی ہے, بتا تو صحیح, اللہ تو الہ ہے, اس کو تو کائنات کا ذرہ ذرہ الہ مانتا ہے, سورج الہ مانتا ہے اللہ کو, اس لیے اس کو سجدہ کرتا ہے, چاند الہ مانتا ہے اس کو, آسمان اللہ کو الہ مانتے ہیں, زمین اللہ کو الہ مانتی ہے, کائنات کا ہر شجر حجر اللہ کو الہ مانتا ہے, کائنات میں بھیجے ہوئے اللہ کے سارے نبی اللہ کو الہ مانتے ہیں, کائنات کے اندر آنے والے سارے صدیقین اللہ کو الہ مانتے ہیں, کائنات کے اندر سارے سچے شہداء اللہ کو الہ مانتے ہیں, اور اللہ کے الہ ہونے پر ثبوت کے طور پر انہوں نے اللہ کی الوہیت کے لیے اپنی جان قربان کرا دی اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ بتا دیا کہ سن لو لوگوں کہ اللہ الہ ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. شہداء کا خون اللہ کو الہ مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کائنات کے ہر چیز کے الہ ہونے کا انکار کرتا ہے. کائنات کے سارے صالحین, سارے سچے اولیاء اللہ, اللہ کو الہ مانتے ہیں. ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ کچھ دنیا میں سچے ولی ہیں جن کو قرآن مومنین صالحین متقین کہتا ہے, لیکن اتنے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں وہ ولی بنا لیے گئے جن کو قرآن ولی ماننے سے انکار کرتا ہے. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے ولی ہے, اس لیے تم اگر غور کرو ہر فرقے کے اپنے ولی ہیں, کوئی گروہ دوسرے کے ولیوں کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہے. جس سے بھی پوچھو گے کہ تمہارے گروہ تمہاری جماعت کے کون کون سے ولی ہیں, وہ ایک علیحدہ فرض پیش کرے گا. دوسرے سے پوچھو تمہارے گروہ کے جماعت کے کون کون سے ولی ہیں, وہ اس کے علاوہ دوسری فرض پیش کرے گا. تیسرا اور فرض پیش کرے گا. چوتھا ایک اور فرض پیش کرے گا. اس طرح پوچھتے جائیں گے آپ کو فرشتے نئی ملتی جائیں گی. اور اگر ان سے پوچھے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس 50 فرشتے ولیوں کی, کیا تم ان 50 فرشتوں کے ولیوں کو ولی مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں, ہم تو صرف ان کو ولی مانتے ہیں جن ولیوں کی فرشت ہم نے دی ہے. یہ ولی ولی نہیں ہے, یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اللہ جن کو ولی کہتا ہے وہ ہوتے ہیں سچے ولی. قرآن جن کو ولی مانتا ہے وہ ہوتے ہیں حقیقت میں ولی. ولی کا معنی ہے اللہ کے دوست. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. لیکن ہوتے کون ہیں اللہ کے دوست؟ یہ ملنگ, یہ الگ دنگے, یہ پاگل, یہ کفر شرک کرنے والے جن کے قدموں پہ مرید سر رکھ کر سجدہ کر رہا ہے, یہ ولی ہوتے ہیں. ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کے سامنے مرید کہتا ہے صرف تم ہمارے مشکل کشا ہو, ہم تو تمہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں, اور وہ بولا نہیں سماتا. ایسے ولی ہوتے ہیں جو زندگی میں اپنا روزہ بناتا ہے. ایسے ولی ہوتے ہیں. ایک ولی نے کہا میں مروں گا تو مجھے اس قبر میں دفن کرنا, لیکن ساتھ ساتھ قبر سے ایک روشن دان رکھنا تاکہ مریدوں کو اپنے مریدوں کو اور اپنے عقیدت مندوں کو دیکھتا رہوں. اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کر دیا. کچھ دن گزرے کچھ راتیں گزری. اس ولی کی جسم کی بدبو کے پنکھے اٹھنے لگ گئے, اور اس روشن دان سے اتنی بدبو آئی کہ پورا گاؤں بدبو کی لپیٹ میں آ گیا. لوگ تنگ آ گئے اور آ کر ان کے بیٹوں کو مجبور کیا کہ اس دروازے کو اس سوراخ کو بند کرو, ورنہ پوری قوم اس بدبو کے اندر مبتلا ہے اور کسی بیماری میں مبتلا ہو کر اللہ کا قہر آئے گا اور یہ قوم پوری تباہ ہو جائے گی. ایسے ولی ہوتے ہیں جو سب قمیض ٹخنوں تک پہن لیں, ہاتھ میں کنٹھے اور گلابے پہن لیں, اور گلے میں مختلف ڈیزائن اور مختلف رنگوں کے منکوں کے ہار پہن لیں, ہاتھ میں چمٹا اٹھا لے, بالوں میں تیل ڈال ڈال کے بال کی طرح رسیاں بنا لے, اور ہی کا ڈر لگاتے پھرے. ایسے ولی ہوتے ہیں. قرآن نے کہا ولی وہ ہوتا ہے اللہ جی آمنوا وکانوا یتقون, جو صحیح العقیدہ مومن ہو, شرک کا دشمن ہو, مشرک کو کاٹنا جانتا ہو, شرک کو دنیا سے اکھیڑ پھینکنے کی کوشش کرتا ہو, بدعات کا دشمن ہو, رسم و رواج کا دشمن ہو, ٹونے ٹوٹکے کا دشمن ہو, جو غیر اللہ کی مشکل کشائی کی نفی کرتا ہو, جو تعویذوں کا منکر ہو, جو جادو کا منکر ہو, جو نظر بد کا منکر ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو,
پھر یہاں تک معاملہ بند نہیں. وکانو یتقون, پھر اللہ کے احکامات پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس کا پورا عمل ہو, اس کی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو, اور تقوی اس نے اختیار کر رکھا ہو, ہر برائی سے وہ پرہیز کرتا ہو. فرمایا جو ایسا ہوگا وہ ولی ہوگا. آج جو لوگوں نے ولی بنا رکھے ہیں, خاص کر یہ صوفی جو گزرے ہیں, یہ باہو سلطان ہے, یہ غلام فرید ہے, یہ سب جو گزرے ہیں, جن کے آج بڑے بڑے مقبرے ہیں, جن کے بڑے بڑے دربار ہیں, یہ کوئی بھی ان میں سے ولی نہیں تھا. یہ سب صوفی تھے. ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا شرک انہوں نے پھیلایا ہے. یہ بہت اس وجود کے قائل تھے, یہ فنافی اللہ کے قائل تھے, یہ فنافی شیخ کے قائل تھے. ان کا ایک صوفی لکھتا ہے کہ ایک آدمی نے, جس کی مٹھائی کی دکان تھی, جب اس پیر شیخ کی دعوت پر اس کی مٹھائی کی دکان پر گیا, اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ مٹھائی پیش کی. پیر نے جب مٹھائی کھا لی تو بڑا خوش ہوا اور بڑی اس کو لذت آئی, تو خوشی میں آ کر کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, سنا مانگو کیا. یہ بات کون کہہ سکتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو, یہ اللہ کی شان ہے, اور تو کوئی ہستی نہیں جو یہ کہے کہ مانگو
کیا مانگتے
ہو, اور کوئی مانگنے والا مانگ لے تو وہ چیز اس کو دے دے. وہ کہتا مانگو کیا مانگتے ہو. مرید بھی عجیب تھا, اس نے کہا میں یہ مانتا ہوں کہ میں تو بن جائے. کیا بنا دو مجھے, تو بنا دو, تو اور میں ایک ہو جائے. اس نے کہا اچھا پھر ادھر اندر آؤ. اندر آیا, اس کو یوں پکڑا اور سینے سے لگایا اور یوں زور لگا کر اس کو بھینچا, چھوڑا تو وہ بالکل وہی بن گیا تھا. جب باہر دونوں آئے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں پیر کون سا ہے اور ان میں مرید کون سا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے تو ولی ہے مجھے بھی ایسا ولی بنا دے, لیکن اس نے ولی بناتے بناتے اس کا نقشہ بھی اپنے جیسا بنا دیا, اس کا ڈیزائن بدل کر بھی اپنا ڈیزائن اس کے اندر لگا دیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پیر کا ڈیزائن کون سا ہے اور مرید کا ڈیزائن کون سا ہے, ادھر دیکھتے تو وہی نظر آتا, ادھر دیکھتے تو وہی نظر آتا. دنیا والوں کے لوگ سے اس سے بڑا سب سے بڑا کوئی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ سب تصوف ہے, یہ تصوف کی ساری باتیں ہیں. یہ سارے صوفی ایسے ہی تھے. شاہ ولی اللہ الفاظ العارفین میں لکھتا ہے کہ میرا باپ شاہ عبد الرحیم اور اس کے دوسرے ساتھی یہ چل پڑے, چلتے جا رہے ہیں. عصر کے نماز کا ٹائم ہو گیا, ایک جگہ عود کے نماز پڑھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھائیو ہم کس کی تلاش میں نکلے ہیں, کس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. تو دوسرے نے کہہ دیا کہ اللہ کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. تو شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے باپ نے کہا اللہ تو میں ہوں. تو سب اٹھے اور اس کا مسافر کر لے, وہ یہ تو جلدی سے اللہ مل گئے, لمبے چوڑے سفر سے بچ گئے, یہ تو یہی اللہ مل گئے. کیا بات کرتے ہو لوگوں. شاہ ولی نے لکھتا ہے الفاظ العارفین میں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا جاؤ شاہ عبد الرحیم کو تلاش کر کے لے آؤ. جی ہاں, تو پہلے انہوں نے زندوں میں تلاش کیا کہیں نہیں ملا, مردوں میں تلاش کیا کہیں نہیں ملا, تو آخرکار اللہ نے ان کو بلایا ادھر آؤ شاہ عبد الرحیم کو تلاش کر رہے ہو. جی ہاں. فرمایا جو میری ذات کے اندر آ کر
فنا ہو جائے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ کیا مطلب کہ وہ شابد رحیم اب کیا بن گیا تھا؟
اللہ
بن گیا تھا, اس لیے وہ کہیں نہیں ملتا تھا. ہاں البتہ فرشتے یہ کہتے کہ شابد رحیم اللہ, یہ جو تو ہے شابد رحیم تو بن گیا ہے, تب شابد رحیم ملتا. اور جب تک فرشتے یہ نہ کہتے شابد رحیم نہ ملتا. یہ دین ہے قرآن نے, یہی دین دیا ہے ہمیں. نبی انبیاء یہی دین دینے کے لیے آئے تھے, تو کے اندر یہی دین بیان ہوا ہے, انجیل اسی دین کو لے کر آئی تھی, زبور کے اندر یہی دین لکھا ہوا تھا, قرآن اسی دین کو پیش کرتا ہے. جس کی یہ تصوف کے مارے ہوئے ہیں صوفی مانتے ہیں. شاولی لکھتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا, نبی کریم صاحب میری بیمار کرسی کے لیے آئے, کسی صحابی نے کہا ہے, صدیق نے کہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا اور اسلام وفات کے بعد میری بیمار کرسی کے لیے آئے. ممی ایسا نے کہا ہے کہ میں اپنے نبی کی اپنے خوند کی محبوب ترین بیوی تھی, میں بیمار ہو گئی, میرے کمرے ہی میں نبی صاحب منسوخ تھے, وہ میری بیمار کرسی کے لیے آئے. کہا ہے امی عائشہ نے, کسی صحابی نے کہا ہے, کسی تابعی نے یہ لکھا ہے؟ شاید لکھتا ہے کہ میری بیمار کرسی کے لیے نبی اسلام آئے, اور آگے سنو مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا. یہ بچہ تھا چھوٹا جی, یہ پورا آدمی تھا, بوڑھا تھا, اٹھا کے گود میں بٹھا لیا. کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال مجھے لگ رہے تھے, میرے دل میں خیال آیا کاش اللہ کے نبی مجھے داڑھی کے بال دے دیں. اللہ کے نبی میرے دل کے خیال پر مطلع ہو گئے, ان کو میرے دل کے خیال کا علم ہو گیا. کیا بن گئے؟ علیم بذات الصدور, کسی نے کے راز اللہ جانتا ہے, اور علیہ السلام بھی شاہ اللہ کے سینے کے راز کو جان گئے. اللہ اور اللہ کے نبی دونوں کے دونوں علی میں بذات الصدور ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے یوداری پہ ہاتھ پھیرا, اتفاق سے دو بار ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں آئے, اور شاہ اللہ نے کہا یہ لو تمہاری مراد, دل کی آرزو پوری ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. شاہ اللہ کہتا ہے جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے بالوں کو تلاش کیا, مجھے کہیں بال نہ ملے. شاہجی کا کہتا ہے میں نے آگے اپنے روح سے اللہ کے نبی کے نظام کے ساتھ تعلق قائم کیا, رابطہ قائم کیا, جیسے تم موبائل سے دوسرے موبائل کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہو. اور میں نے نظام سے پوچھا کہ نانا جی آپ نے مجھے دو بال دیے تھے, وہ مجھے نہیں مل رہے. نظام نے بچے بس گھبراؤ نہیں, وہ تمہارے تکیے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, میں وہاں سنبھال کے رکھ کر آیا تھا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا تو واقعی دو بال پڑے ہوئے تھے, میں نے اٹھا لیا ان کو اور ایک ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیا, لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, لوگ کبھی دو کبھی چار کبھی دس کبھی پچاس وہ دیکھنے کے لیے تشریف لے آتے, اور میں ڈبیا کھول کر شام کے بال دکھاتا. سنو اگر کوئی درود پڑتا تو بال آپس میں علیحدہ ہو جاتے, اور اگر کوئی درود نہیں پڑتا تو بال اپنے ایک دوسرے سے چمٹے رہتے. گویا بالوں کو بھی پتا لگ جاتا کہ کوئی ضرور پڑ رہا ہے. پھر لکھتا ہے کہ ایک دن کافی مشہوری ہو گئی اور کافی لوگ جمع ہو گئے, 15-20-25 یا زیادہ یا کم آئے. انہوں نے کہا کہ میں بھی انسان کے بالوں کی زیارت کرائی جائے. میں گیا اور جس صندوق میں نے ڈبیاں رکھی ہوئی تھی, میں صندوق کا تالا کھولتا تھا چابی سے, وہ تالا ہی نہیں کھلتا تھا. آخرکار میں نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ یہ کیا ہے, میں لوگوں کو کیا کہوں, تو اندر سے آواز آئی کہ ان لوگوں میں ایک جنبی آدمی ہے, جنبی جس نے غسل نہیں کیا ہوا, جب تک وہ یہاں ان کے اندر موجود ہیں ہم باہر نہیں آئیں گے. کون کہہ رہے؟ بال بھی آنے بولو غائب ہو گئے, ان کو بھی پتا چل گیا کہ اس جماعت میں جنبی بھی ہے کوئی. اب شاہ لکھتا ہے کہ میں نے کہا اب کیسے جا کر کسی کو کہوں کہ بھائی تو جنبی ہے تو چلا جا. تو کہتے میں نے پھر یوں جا کر کہا کہ لوگوں سب کے سب جاؤ اور غسل کر کے آؤ. تاکہ اس کا بھی پردہ رہ جائے. لیکن اس دن بھی نہیں جب یہ سوچا سمجھا سنا کہ یہ غسل کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس نے کہا یہ تو میری وجہ سے ہوگا. پھر وہ نکل گیا. جب وہ نکل گیا تو پھر میں نے تالا کھولا تو تالا کھل گیا اور بال نکل آئے اور لوگوں نے ان کی زیارت کی. یہ ہے وہ دین جن صوفیوں کے اندر موجود ہے. یہ وحدت الوجود کے قائل, یہ وحدت الشہود کے قائل, اور یہ فنا فی اللہ کے قائل, فنا فی شیخ کے قائل. اس لیے جتنے آج کل تمہاری تاریخ میں اور تمہارے مصوروں کی شکل میں بنی ہے یہ سب صوفی تھے, ان میں کوئی بھی ولی نہیں تھا. بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں, ایمان جن کا کفر شرک سے پاک ہوتا ہے, اور عمل صالح کر کے وہ متقی ہوتے ہیں. ہاں, تو مالک نے سوال کیا ہے کہ اب تم بتاؤ, الہ کی تعریف اور تعارف میں یہ بات آ گئی کہ الہ وہ ہو سکتا ہے, پکارا اس کو جا سکتا ہے, نظر و نیاز اس کی دی جا سکتی ہے, عبادت اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہو, جس نے نظام بارش بنایا ہو, جس کے آرڈر سے بارش برستی ہو, جس کے حکم سے زمین باغوں سے بھر جاتی ہو, وہ تو الہ ہو سکتا ہے. اس کے نام کا تو نعرہ لگاؤ, اس کو تو سجدہ کرو, اس کو تو مشکل و مصیبت اور خوشی میں پکارو. لیکن جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ الہ بھی نہیں بن سکتا, اس کو پکار بھی ہم نہیں سکتے, اس کی نیاز بھی نہیں دے سکتے, اس کو سجدہ بھی نہ زندہ کو کر سکتے ہیں, نہ مرنے کے بعد اس کی قبر پر جا کر کر سکتے ہیں, نہ اس کا بت بنا کر کر سکتے ہیں. کوئی شکل نہیں ہم اس کو الہ مانے اور پھر الوہیت کے سارے درجے اور ساری صفات اور ساری عبادات اس سے نیچے کریں. بلہم قوم یعدلون, فرمائے بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ایسے لوگ, ایسی قومیں, ایسی پارٹیاں, ایسی جماعتیں, ایسے گروہ, چاہے وہ اربوں خربوں کی شکل میں ہو, فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو عدل سے انصاف سے دور ہو گئے ہیں, جو بے انصافی پر مبنی ہے, اور ان کی بے انصافی یہ ہے کہ ایسی ہستیوں کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتی ان کو اللہ کے برابر بنا دیا ہے انہوں نے. اور سنیے دلیل, امن جعل الارض قرارا, سوال ہو رہا ہے پھر پوری کائنات کے لوگوں سے, بتاؤ وہ ذات کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہوا ہے, جس کے آرڈر سے زمین ایک حالت میں رکی ہوئی اور ٹکی ہوئی ہے, جو حرکت نہیں کرتی اور آرام سے بچی ہوئی ہے. یہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہے؟ جب وہ ذات چاہتی ہے زمین کو آرڈر دیتی ہے, زمین حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. کیا ہوتا ہے اس کو, کیا کہتے ہو؟ زلزلہ. زمین کیا کرتی ہے؟ حرکت کرتی ہے. مالک کو آرڈر کیوں دیتا ہے؟ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہے, اس کو کسی ذات نے آرڈر دیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے حرکت کرنے سے یہ رکی ہوئی ہے. اور پھر مالک الملک پوری دنیا کو چیلنج دیتا ہے کہ زمین کو میں نے آرڈر دیا تھا اور میرے آرڈر سے اس کو قرار تھا, یہ ہلتی نہیں تھی, آج میں نے آرڈر دیا کہ زمین تو حرکت کر, یہ حرکت کر رہی ہے. اور تم جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو لوگوں کے الہ ہونے کے لیے, ذرا اس کی حرکت کو روک کر دکھاؤ. روک لیتے ہیں جی, تعویذ سے زلزلہ رکتا ہے؟ آج تک کسی نے روکا ہے؟ جادوگر زلزلے کو روک سکتا ہے؟ آج تک کسی بے ایمان جادوگر نے زلزلے کو روکا ہے؟ یہ کلندر، یہ کتب، یہ ابدال، یہ اوتاد، نام گنتے گنتے انسان کی زبان تھک جاتی ہے، یہ زمین کے حرکت کو روک سکتے ہیں؟ آج تک روکا ہے؟ سائنس تمہارا بڑی ترقی کر گیا، اس نے کچھ ایسی ایجاد کی ہے کہ زمین کو حرکت نہ کرنے دے؟ کیا یہ ایسی چیز ایجاد کر سکتے ہیں کہ آئندہ زمین حرکت کرنے سے ہمیشہ کے لیے رک جائے؟ اللہ آج اور بھی دے اور پھر بھی زمین حرکت نہ کر سکے، ایسی چیز ایجاد ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی کر سکتا ہے؟ تو مالک نے یہی چیلنج دیا ہے کہ زمین کو قرار جس نے بخشا ہے وہ کون ہے، اور جب زمین حرکت کرتی ہے تو کس حکم سے حرکت کرتی ہے، اور جب حرکت کرتی ہے پھر اس کی حرکت کو کوئی روک؟ واہ، اللہ نے آرڈر دیا اور زمین کو قرار مل گیا، اب اس قرار کو کوئی آرڈر دے کر زمین کو حرکت میں نہیں لا سکتا کوئی؟ اگر کوئی لا سکتا ہوتا مٹ لگتا کیا؟ ارے بش، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ آسٹریلیا، یہ سارے یورپی ممالک، ادھر ہمارا ملنگ، یہ کلندر، یہ کتب، یہ آرڈر دیتا اور ان کے ملکوں میں زلزلہ آنا شروع ہو جاتا، یہ زمین کو، وہاں کی زمین کو آرڈر دیتے اور وہاں زمین حرکت کرنا شروع کر دیتی، اور سیکنڈ نہیں، چند منٹوں کے اندر زمین حرکت کرتی رہتی اور شدید حرکت کرتی، یہ نیست و نابود نہ ہو جاتے؟ کوئی بچتا؟ اور پھر کسی پر کوئی مقدمہ بھی دائر ہوتا کہ یہ تو جی زمین نے حرکت کی ہے، یہ تو جی زلزلہ آیا ہے، اور زلزلے سے یہ سارے ملک نیست و نابود ہو گئے ہیں، زمین کو اللہ نے قرار دیا، کوئی حرکت نہیں دے سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے زمین کو حرکت کا آرڈر دیتا ہے اور زمین حرکت کرنے لگتی ہے تو کوئی حرکت کو روک نہیں سکتا، وہ میرے اللہ تیری شان پہ قربان ہو جاؤں، یہ دعوے کتنے جھوٹے نکلے، تبھی سے سب کچھ ہوتا ہے، جادو سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ جن باز یہ سے یہ کر گزرتا ہے، ملنگ یہ کر لیتے ہیں، کلندر یہ کر لیتے ہیں، مالک بناتا ہے یہ دعوے تو ہے تمہارے، ذرا عملی اور پریکٹیکل طور پر بھی تو کر کے دکھاؤ کہ میں نے آرڈر دیا اور کشمیر اور احتباد اور احتباد سے آگے منصیر اور بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، تم جو سب کچھ کر سکتے ہو تو زلزلے کو تم نے روکا کیوں نہیں؟ کیا فائدہ ہوا تمہارے کلندروں، کتب، ابدالوں، اوتادوں کا، تمہارے پوائنٹر 12-14 کا تمہیں کیا فائدہ ملا کہ مالک نے زلزلے کا آرڈر دیا اور زمین ہلنا شروع ہوئی اور تمہارے شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی، اور تمہارے انسان زندہ جیتے جاگتے بمائے اپنے ساز و سامان اور گھر کے زمین کے اندر اتر گئے اور کوئی بچا نہ سکا، تو یہ دلیل کس کی ہے کہ ایک اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، ہاں جی، وجعل خلالها انہارا، وہ ہستی بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے جس نے زمین کے اندر، زمین کے اوپر دریا چلا ڈالے ہیں، سمندر بہا دیے ہیں، آبشاریں چلتی ہے، چشمے ابلتے ہیں، اور یہ دریا بہتے ہیں، ندیاں نالے بہتے ہیں، یہ کون ہے جو زمین کے اوپر سمندر اور دریا چلاتا ہو؟ آگے بتاؤ، زمین ایک مٹی سے بنی ہوئی ہے اور پانی ایک گاؤں میں مٹی کو بہا کر لے جانا، جب سے زمین بنی، جب سے اللہ نے اس کے اوپر سمندر اور دریا بنا دیے، اور جب سے یہ بہ رہے ہیں اور قیامت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا یہ بہتے رہیں گے، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دریا اور سمندر زمین کو بہا کر کہیں کا کہیں نہیں جاتے اور نیچے والا پانی اوپر والا پانی مل کر ایک ہو جاتا اور کائنات میں پانی پانی ہوتا کہیں خوشی کا نام ہو نشان نہ ہوتا. لیکن مالک فرماتے ہیں آؤ دیکھو یہ مٹی کی زمین اور اس کے اوپر کون چل رہے ہیں؟ دریا چل رہے ہیں, سمندر چل رہے ہیں, آبشاریں چل رہی ہیں, چشمے ابھر رہے ہیں, ندی اور نالے بہ رہے ہیں, لیکن آج بھی خشکی قائم ہے. وَجَعَلَ الْأَنْهَارَ رَوَاسِيَ, مالک فرماتا وہ کون ذات ہے جس نے زمین کے اوپر پہاڑوں والی میکیں ٹھوک دی اور زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, وہ کون ہے ہستی جس نے دو دریاؤں کو چلایا اور یوں مل کر چل رہے ہیں یوں, لیکن ان دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا, ایک دریا دوسرے دریا میں مل کر نہیں چل سکتا, ایک دریا کا پانی دوسرے دریا میں گھس نہیں سکتا. دوسری جگہ اس کو یوں بیان کیا, ہاذا ملح اجاج وہذا عذب فرات, یہ کھاری ہے سینہ جلانے والا, یہ میٹھا ہے میٹھا, دونوں دریا ایک سطح پر زمین کے اوپر مل کر چل رہے ہیں. لیکن ارے انسان تو اگر حد فاصل معلوم کر لے, اگر حد فاصل پر پہنچ کر ادھر سے پانی کا گھونٹ پیے گا تو میٹھا ملے گا, اور اگر حد فاصل سے تھوڑا ادھر سے پانی کا گھونٹ پیے گا تو کڑوا کھاری تیری چھاتی جلانے والا ہوگا. وہ کون ذات ہے جو میٹھے اور کڑوے پانی کو ایک دوسرے کے اندر گھسنے نہیں دیتی؟ وہ کون ذات ہے جس نے دو دریا کو ملا کر چلا دیے, لیکن کڑوے کو میٹھے پانی کے اندر اور میٹھے کو کڑوے پانی کے اندر گھس کر ملنے نہیں دیا؟ یہ مودودی صاحب جس نے تفہیم القرآن تفسیر لکھی ہے, وہ اپنے کسی کا ایک واقعہ نقل کرتا ہے کہ سمندری سفر کرنے والی ایک ٹیم, ان کا یہ میٹھا پانی جو انہوں نے بھرا ہوا تھا اپنے بحری جہاز میں وہ ختم ہو گیا, ابھی سفر باقی تھا. انہوں نے کہا اب ہم سمندر کا پانی کیسے پیئیں گے, مر جائیں گے. انہوں نے یہ پیپ اتارا پانی کے اندر اور ادھر مشین کو چلایا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی کو چکتے گئے. بڑی دیر کے بعد پہلے تو پانی کھاری آتا رہا, کڑوا پانی, کچھ دیر کے بعد پانی میٹھا آنے لگ گیا. جب انہوں نے میٹھا پانی آنے لگا فوراً انہوں نے اپنی ٹینکی میں ڈال دیا اور ساری ٹینکی بھر لی. جب ساری ٹینکی پانی سے بھر گئی جتنا پانی چاہیے تھا انہوں نے اکٹھا کر لیا, جمع کر لیا میٹھا پانی, تو لکھتا ہے کہ پھر انہوں نے بطور تجربہ اور بطور اللہ کی قدرت کے مشاہدے کے لیے انہوں نے پائپ اور نیچے چھوڑ دیا, اتار دیا, کچھ دور جب پائپ گیا تو پھر پانی آیا تو کڑوا تھا. واہ, اوپر سے بھی کڑوا, نیچے سے بھی کڑوا, درمیان سے میٹھا. تم ایک گلاس لو, ایک گلاس میں کڑوا پانی بناؤ, کنین اس کے اندر حل کر دو, دوسرے پانی میں چینی حل کر دو, کائنات کے اوپر گھوم جاؤ, تعبیر والے کے پاس جاؤ کہ بے ایمان یہ اس گلاس میں میٹھا پانی ہے, اس میں کڑوا پانی ہے, تم دونوں پانی کو ایک جگ میں ڈالو, کڑوا کڑوا رہے, میٹھا میٹھا رہے, اوپر سے کڑوا ہو نیچے سے میٹھا ہو, دونوں میٹھے کڑوے پانی کو ملنے نہ دو. ایسا تعبیر کرو پانی علیحدہ علیحدہ رہے, یہ دو مل نہ سکے. ارے جادوگر, ارے مولوی جادو کا قائل, ذرا چل میرے ساتھ, پوری کائنات کے جادوگروں کو ہم چیلنج دیتے کہ یہ دو پانی ایک میٹھا کڑوا ہمیں ایک جگ میں ملاتے اور تم اپنے جادو سے ان کو علیحدہ رکھو. ملنے میں تو ایک جگ میں نظر آئے لیکن ایک کڑوا ہو اور میٹھا میٹھا ہو. ہم جن باغ کے پاس جاتے ہیں, ہم تمہارے کتب اور کلندروں کے درباروں پہ جاتے ہیں, زندہ کے پاس جاتے ہیں, مردہ کے پاس جاتے ہیں, ساری کائنات چھان مارتے ہیں اور ان سے یہی کہتے ہیں
کہ میٹھا میٹھا رہے, دونوں پانی مل جائیں لیکن میٹھا میٹھا رہے, کڑوا کڑوا رہے, میٹھا کڑوا نہ بنے, کڑوا میٹھا نہ بنے, یہ دونوں پانی آپس میں ملنے نہ پائے, کائنات کی کوئی ہستی ایسا کر دکھائے گی؟
واہ,
فرمایا کون ہے وہ جس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے؟
آہا,
فرمایا جو یہ کام کر سکتا ہے اس کے نام کا تم نعرہ لگا سکتے ہو, جو یہ طاقت رکھتا ہے اس کو سجدہ کر سکتے ہو, جس کی قدرت کے یہ شاہکار ہو اس کے نام کا جانور ذبح کر سکتے ہو, جس کی اختیارات یوں ہو اس کو مشکل کشا کہہ سکتے ہو, جو الوہیت کی صفات ہے اس کو دے سکتے ہو, جو اس کے الوہیت کے لیے عبادات ہے اس کے لیے کر سکتے ہو, یہ پیشانی اس ہستی کے لیے جھک سکتی ہے, یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی, کیونکہ کائنات میں الہ صرف وہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے. اب پھر سوال ہوا, الہم اللہ, ہائے مولوی تو نے تفسیر لکھ ماری, تو نے ترجمہ لکھ دیا, لیکن تجھے اللہ کی کتاب آج تک سمجھ نہ آئی. جس کو سمجھ آئی وہ حجر اسود کو بوسہ دے کر پیچھے کھڑا ہو گیا. کون یہ خلیفہ ثانی ہے, اور کہتا ہے سن, حجر اسود تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, میں نے تو اس لیے بوسہ دیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اگر اس کا حکم نہ ہوتا, سنت نہ ہوتی, کبھی نہ بوسہ دیتا, اور یہ قبر کے پتھر کو چومتا ہے, پیشانی پہ لگاتا ہے, آنکھوں پہ رکھتا ہے, یہ قبر کے غلاف کو چومتا ہے, یہ قبر کے دیے کے اندر جلنے والے تیل کو لے جاتا ہے, یہ قبر پر پکنے والی دیگوں کی خاکستر اٹھا کر لے جاتا ہے, یہ قبر کی مٹی اکھیڑ کر لے جاتا ہے, یہ پیر کا پیشاب پیتا ہے, یہ پیر کے قدموں کی مٹی اٹھا کر لے جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک پیر مسواک کر رہا ہے, مرید اس کے سامنے کھڑا ہے, جب مسواک کیا تو اس کے دانتوں سے جو گندگی نکلی, خون نکلا, اس نے نیچے پھینکا تو مرید نے فوراً نیچے ہاتھ کر لیا. کیا کچھ کہتے ہو لوگوں, میرے ایک دوست نے دیکھا, ہمارے ملتان میں ایک پیر تھا, لوگ اس کے پاس جاتے تھے, عورتیں اور مرد خبر جمع گھٹا لگا رہتا تھا کہ ہمیں بیٹے دو, ہمیں فلاں دو, ہمیں فلاں مجھ سے ہماری مشکل حل کرو. وہ کہہ رہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ سیب کھا رہا تھا, اور وہیں اس نے قریب ایک چٹی اپنی خود چٹی کی ہوئی تھی, ایک سیب اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور لڑ کھڑاتا ہوا چٹی کی لفظ ہو گیا. اس بے ایمان نے اس سیب کو اٹھایا اور ایک عورت جو اس سے پیسہ مانگ رہی تھی اس کو سیب دے دیا کہ یہ لوگ کھاؤ بیٹا ملے گا. وہ کہتا ہے اس بے ایمان عورت نے, میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو صاف ہی نہیں کیا, دعا بھی نہیں ہے, اسی چٹی سے لکھپت سیب کو کھا کر اور پی کے نام کے نعرے لگاتی ہوئی خوشی مناتی ہوئی گھر چلی گئی. یہ لوگ پیروں کی چٹی کھاتے ہیں. اور پھر ایک جھوٹی روایت گڑھ لی انہوں نے کہ ایک اسلام نے سنگیاں لگوائی, خون نکلا, ایک اصحابیہ کو دیا کہ جا کر باہر پھینکاؤ, جب واپس آیا پوچھا پھینکا کالی, میں وہ پی گیا, تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ پیروں کی حرام چیز بھی مرید کھانے تو صحیح ہے. دیکھو نبی علیہ السلام کا وہ خون حرام جو نکلا تھا, خون حرام ہے نا, تو وہ صحابی پی گیا, پھر بے مانی سے اس صحابی کے وجود سے خوشبو آنے لگے. اس لیے اللہ کے بندے یہ اتنے غلیظ لوگ ہوتے, قرآن نے یوں نہیں کہا انما المشرکون نجاسون, ارے مشرک تو گندگی ہے, یہ تو پلید ہے, یہ خود گندگی ہے, یہ گندگی کھاتا ہے, جس چیز کو قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام، یہ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، یہ حسین کے نام کا شربت حرام ہے، یہ جعفر صادق کے نام کا کنڈا جو تم نے پکایا یہ حرام ہے، یہ عبد القادر کے گیلانی کے نام کی یہ جو گیارہویں تو بانٹ رہا ہے یہ ہمیں، قرآن کہتا حرام ہے اور یہ حرام کھاتا ہے، اور حرام کیا ہوتا ہے؟ گندگی ہوتی ہے. خنزیر کیا ہے؟ حرام نہیں. خون کیا ہے؟ حرام نہیں. اب جو خون کھاتا ہے تم کیا کہو گے؟ یہ کیا کھا رہا ہے؟ فرمایا یہ خود بھی گندگی ہے، یہ کھاتا بھی گندگی ہے. یہ لوگ ولی ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ یہ لوگ سچے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ بتاؤ اور بھی کوئی ہے الہ اللہ کے ساتھ، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے تو بتاؤ. جب قرآن اتر رہا تھا کہ نہیں، جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی کہ نہیں؟ سب سے پہلے یہ آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ نزلہ ولا قلبک، اللہ فرماتا میرا جبریل قرآن نازل کرتا ہے تیرے دل پر. یہ آیتیں اسلام کے دل پر نازل ہوئی اور اسلام نے یاد کر لی اور پڑھی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب یہ آیتیں پڑھ لی تو ان کا ایمان کیا بن گیا؟ کہ ایک اللہ تو الہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہ، میرا دادا ابراہیم بھی الہ. کیا مطلب؟ کہ میں بھی کسی کو نفع نقصان، میرا دادا بھی. اللہ نے کہا اس لیے پڑھ، لا ملک لنفسی نفع ولا ذرہ، میں تو اپنی ذات کے جان کے لیے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار، میں تو تمہارے لیے بھی جی لا ملک لکم ذرہ ولا راشدہ، میں تو تمہارے لیے بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. اب نبی تو یہ اعلان کر رہا ہے اور کلندر ساری دنیا کو سمیٹے ہوئے. اب تم بتاؤ کہ تمو جنہوں نے یہ آیات اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اپنے سے سنی اور یاد کر لی، ان کا ایمان کیا ہوگا؟ وہ ساری لکھتے ہوں گے، جادو کے قائل ہوں گے، نظر کے قائل ہوں گے. یہ اگر وہ قائل تھے تو پھر تو ان آیاتوں کے وہ منکر تھے. ان آیاتوں میں تو سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ تو جب جواب یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے، تیرے ساتھ کوئی اور الہ نہیں، تو پھر ان چیزوں کو کیسے قائل ہو سکتے تھے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، یہ فتویٰ اللہ کا، بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ تیری ذات پہ قربان ہے. فرمایا سنو لوگوں، یہ تمہاری زمین علماء سے بڑی بڑی ہے، ہندوؤں کے عالم، سکھوں کے عالم، یہودیوں کے عالم، عیسائیوں کے عالم، کلمہ گو مشرک، تیرے عالم، ان سے زمین بھری پڑی ہے. لیکن یاد رکھو جب وہ شرک کرتے ہیں اور تمہیں شرک سکھاتے، لا یعلمون، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. اور حقیقت یہی ہے، علم تو ایک روشنی ہوتا ہے، علم تو ایک حقیقت دکھاتا ہے. جس علم سے اندھیرا نظر آئے، جس علم سے باہو الہ نظر آئے، جس علم سے باہو کا کتا سجدے کے قابل نظر آئے، اس علم کو علم کہا جاتا ہے.
افغیر اللہ تأمرونی عابدوا ایہا الجاہلون،
یہ کون ہے پڑھ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کر پوری قوم کو خطاب کر رہا ہے. کیا تم مجھے بھی یہی حکم دیتے ہو آپ غیر اللہ ہے کہ اللہ کے سوا، تم بھی مجھے یہی حکم دیتے ہو کہ غیر اللہ کی میں عبادت کروں، غیر اللہ کو آواز دوں، غیر اللہ کو مشکل کشا جیسے سمجھوں، آپ میں عبادت کروں، غیر اللہ کے سامنے محمد کریم صلی کی پیشانی جھک جائے، میں بھی قرآنی تعویذ میں نبی قرآن کا اثر مان کر اس تعویذ کو الہ مان لوں اور اس کی یہ عبادت کروں، جادو کے اندر اثر مان کر اس کو الہ مان لوں اور اس کی عبادت کروں. جی ایوہ الجاہلون، او جاہلو، قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کو؟ جاہل کہتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کو نماز ہے. قرآن نے للکار کے کہا کہ یہ شرک سکھاتے ہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں. عیسائیوں کے علماء تھے، مشرقین مکہ کے علماء تھے، اور آج کل کے علماء ہیں، ساری دنیا کے علماء کو جو شرک کرتے ہیں، شرک کے عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو شرک سکھاتے ہیں، سب کو کہا گیا بل ہم قوم لا یعلمون، یہ وہ قوم ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، جو ان سے خالی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، جی بتاؤ وہ کون ہے؟ کتنے سوال ہیں؟ ایک ایک سے سوال ہے، تمہارے جسٹس سے سوال ہے، جی تمہارے صحافی سے سوال ہے، جہاں ظلم وہی خبریں، کتنے بڑے دعوے. اور جب اس کا میگزین سنڈے میگزین پڑھو تو سارے جادوگر ان بدماشوں کے سارے اشتہار دیے ہوتے ہیں، فلاں عامل کامل پروفیسر بابا فلاں بابا. ارے یہ ظلم نہیں، اس ظلم کو تم نے اپنی آفینوں میں جگہ دی ہوئی ہے، تم نے اس ظلم کا کیوں نہیں مقابلہ کیا، ظلم کی نفی کیوں نہیں کی؟ ہاں جی فرما بتاؤ ذات کون سی ہے؟ ایک مضطر، ایک پریشان، ایک مشکل میں پھنسا ہوا، ایک مصیبت زدہ، ایک آفت زدہ، ایک تکلیف زدہ، ایک بیماری کا مارا ہوا، ایک غربت کا مارا ہوا، ایک قرضے میں پھنسا ہوا، جی ایک زلزلے میں پھنسا ہوا، آندھی میں پھنسا ہوا، جب وہ پکارتا ہے اس مضطر پریشان حال کی پکار کو کون سنتا ہے؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے یا نہیں؟ ہر ایک سے سوال ہے یا نہیں؟ جادوگر سے سوال ہے کہ بتا، ایک پریشان حال آتا ہے، ہم مارے گئے، ہمارا سارا خاندان زلزلے کی نظر ہو گیا، میں بیمار ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، ایسا جادو کر کے دے کہ میرے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جائے اور میرے پاس دور کے مار لگ جائے، ہے تیرے پاس اس کا کوئی علاج؟ طبیعت تیرے پاس اس مستر کا کوئی علاج ہے؟ وہ کہتا ہمارے سارے خاندان کے لوگ بیمار ہیں اور ان کی بیماری پر کروڑوں کا خرچہ آ رہا ہے اور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، ہم پرچی نہیں خرید سکتے، کیا تمہارے پاس کوئی اس کا مداوا ہے کہ ادھر تعمیر لکھو اور سب شفا یاب ہو جائے؟ اس مستر حال کو، اس پریشان کو، اس بیمار کو، اس دکھیارے کو، اس کی دکھی کہانی سن کر کون جواب دیتا ہے؟ اذا دعا ہو، جب وہ اس کو پکار رہا ہو، بتاؤ وہ ذات کون ہے جو اس پریشان حال کی پکار کو سن کر اس کے حال پریشان کو دور کر کے اس کو خوشحال بنا دیتا ہو؟ ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہو. جی یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، پہلے تو دیکھا اختیار کیا کہ یہ کوئی بادل آ رہا ہے، جب وہ قریب آیا تو بادل کے طور اتوار کو دیکھ کر پہچان گئے، او یہ بادل نہیں، یہ بادل نہیں، یہ تو وہ عذاب ہے جس عذاب کی بات ہمیں یونس علیہ السلام بتا کر گئے، جو ہمیں کہہ کر گئے تھے، چوکوں میں لڑ کر کے گئے تھے، فلاں دن ہوگا
اور اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ وہی اللہ کا عذاب ہے. اب کوئی صورت نہیں کہ یہ ٹل سکے, ورنہ دوڑ کے بھاگ جاتے اپنے معبودوں کے پاس جن کی عبادت کرتے تھے اور یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کا عذاب آیا ٹال دو گئے. تمیز بنگلوں کے پاس دوڑ جاتے کہ تمیز کرو یہ آیا ہوا عذاب ٹل جائے. جادوگروں کے پاس جاتے کہ جادو کرو یہ عذاب آیا ہوا ٹل جائے. ارے کلندروں کتبوں ڈالو اٹھا دو تمہیں کیا ہم آگ لگائیں گے, ہمارے پر اللہ کا عذاب آ گیا تو برائے سے بیٹھے ہو اس عذاب کو ٹال دو. لیکن وہ نہیں گئے, ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کا بھیجا عذاب ٹل نہیں سکتا, ٹال کوئی نہیں سکتا, ٹالے گا وہی جس نے عذاب بھیجا ہے. تمہاری تاریخ لکھتی ہے, وہ سارے گھر سے نکل پڑے, بوڑھے کیا, عورتیں کیا, بچے کیا, جوان کیا, جادو کو چھوڑ دیا اور گھروں سے باہر نکل کر میدان کو پہنچ گئے اور سارے بچوں کو پھینک دیا اس گھر کی بچہ چیز دی اور خود سارے چیزیں رک گئے. اللہ کا کے تارے مارنے لگ گئے, فریاد کرنے لگ گئے اللہ بچا اللہ بچا اللہ بچا. بچا سکتا ہے اور کوئی ٹل گیا عذاب. قرآن نے بتایا ہمیں عذاب ٹل گیا, واپس ہو گیا. کس نے بھیجا تھا, کس نے ٹال دیا؟ واہ, ایک مشرق قوم کو بھی آخر وقت میں اللہ کی شان سمجھ آ گئی اور انہوں نے سارے اپنے جتن چھوڑ دیے, نہ مقبروں میں گئے, نہ آستانوں میں گئے, نہ دور سے پکارا, نہ نزدیک گئے, نہ تعویذ والے کے پاس گئے, نہ جادو والے کے پاس گئے, نہ جن پاس کے بعد کے پاس گئے, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ سب فراڈ ہے, یہ سب بیکار چیزیں ہیں, یہ سب بغالتے ہیں, یہ سب دھوکے ہیں, یہ سب بہت پرستی ہے. حقیقت نہیں, حقیقت یہ ہے کہ جس نے عذاب بھیجا ہے وہی ڈال سکتا اور کوئی نہیں ڈال سکتا. ان کو تو بہت سمجھ آ گئی لیکن تیرے میرے مرضی کو نہ سمجھ آئی, اس خطیب کو نہیں سمجھ آئی, اس قاری اور عالم کو نہیں سمجھ آئی, اس شیخ القرآن شیخ الحدیث کو نہیں سمجھ آئی, اس شیخ و تفسیر کو نہیں سمجھ آئی. یہ ظالم سطح پہ توحید بیان کرتا ہے, نیچے بیٹھ کر یہ تعبیر لکھتا ہے, جادو کے الٹ پلٹ کر کے بیٹھتا ہے, یہ جنوں کو نکالتا ہے نظر بد کے دفیے کے لیے, یہ تمہیں اپنے وہ تعبیر لکھ کر دیتا ہے. تو عذاب ٹل گیا, کس نے ٹال دیا؟ مضطر کی فریاد کس نے سنی؟ پریشان حال کو پریشانی سے کس نے بچایا؟ مر یہی تو سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ وہ ذات کون سی ہے جو ایک پریشان حال قوم کو ان کی پریشانی دور کرے اور ان کی دعا سن کر ان کی مصیبتوں کو ہٹا دے. وَيَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا؟ سمجھتے ہو مالک کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تمہارے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ تمہیں بتانا چاہیے کہ تمہارے آبا و اجداد نور علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے شرک کیا تو ہم نے ان کو مٹا دیا, وہ قوم مٹ گئی. کون بچے؟ مومن بچے, ان کی نسل پھیلی, عرصہ دراز تک سب مومن رہے. آہستہ آہستہ شیطان کا وار چل گیا, پھر واسطے اور وسیلے اور مشکل فشار آج سوا داختہ اور دستی تعویذ اور جادو نظر بد اور الو کی نوست ہے, یہ سارے عقیدے آتے چلے گئے اور پھر قوم کی اکثریت مشرک ہو گئی. پھر ہود علیہ السلام کو بھیج دیا, انہوں نے تبلیغ کی, آخرکار مشرکوں کو پھر ہوا کا عذاب دے کر تباہ کر دیا گیا. پھر کون بچ گئے؟ مومن. پھر مومنوں کو خلیفہ بنایا، کن کا؟ مشرکوں کے جانے کے بعد ان کو خلافت دی، ان کو زمین میں خلیفہ بنایا، ان کو موقع دیا کہ تم اللہ کے دین کو یہاں نافذ کرو۔ چلتے چلاتے نبی کریم ظلم کا دور آیا، مالک الملک نے یہاں عذاب کی نوعیت دل ڈالی۔ قرآن تو قرآن میں کہتا ہے کہ مالک الملک نے ان مشرکین کو عذاب دیا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ عذاب کی شکل بدل گئی، مالک نے یہاں جنگیں شروع کرائی اور مومنین کے ہاتھوں سے مشرکین کو تہ تیک کر ڈالا۔ یہ عذاب آیا، مشرکین تباہ برباد ہو گئے، مارے گئے، اور کچھ مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان کیا بن گئے؟ خلفاء فی الارض، زمین میں کیا بن گئے؟ اللہ کے خلیفے بن گئے، اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن گئے۔ جی تو فرمایا یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ہم ہمیشہ ہی مشرکین کو تباہ کرتے آئے ہیں اور مومنین کو زمین کی خلافت دیتے آئے ہیں۔ اب بتاؤ تم یہ خلافت زمین پر تمہیں کس نے دیے؟ ورنہ اللہ نے جیسے مشرکین کو تباہ کیا تھا تم کو بھی تباہ کر دیتا تو آئے زمین پر کوئی نام و نشان تمہارا نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور پھر تمہیں اس بات سے خبردار کیا کہ تم غور کرو، تم مومنوں کی اولاد ہو، تم مومنوں کی نسل ہو۔ مومن دنیا میں نہ ہوتے آج کوئی انسان دنیا میں باقی نہ ہوتا۔ تم مومنوں کی نسل ہو۔ ارے بت کا پجاری تم مومن کی نسل ہے، ارے قبر کا پجاری تم مومن کی نسل ہے، ارے گھوڑے کا پجاری تم مومن کی نسل ہے، ارے گائے کا پجاری تم مومن کی نسل ہے، تعویذ کا پجاری ذرا غور کر تم مومن کی نسل ہے، جادو کا پجاری تم مومن کی اولاد ہے۔ تمہارے جو مومن آبا اور اجداد تھے کیا ان کا یہی عقیدہ تھا؟ کیا وہ قبروں کے پجاری تھے؟ کیا وہ بتوں کے پجاری تھے؟ گائے کے پجاری تھے؟ اگر وہ گائے کے پجاری ہوتے، بتوں کے پجاری ہوتے، اللہ ان کو کبھی نہ زندہ رہنے دیتا۔ کیونکہ مالک نے بتا دیا کہ گائے اور غیر اللہ کے پجاری تھے، ہم نے ان کو تباہ برباد کر دیا ہے، ہم نے ان کو بچایا کہ صرف اللہ کے پجاری تھے، تم ان کی اولاد ہو، کچھ شرم کرو، اپنے آبا و اجداد کو دیکھو، ان کی کیا، ان کا کیا عقیدہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا ان کا دین کون سا تھا۔ تم نے ان سے ہٹ کر کفریہ شرکیہ دین کیوں تم نے اپنا بنا لیا؟ ہاں جی الہم اللہ، بتاؤ اب اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیا مطلب؟ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کر سکے، اور یہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ ساری کائنات مل کر بھی کسی آدمی پریشان کی پریشانی دور کرنا چاہے تو کر سکتی نہیں ہے۔ واہ، تو سارے فسانے جھوٹے ہو گئے کہ نہیں؟ جی ساری کہانیاں جھوٹی ہو گئی، سارے قصے جھوٹے ہو گئے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جی لکھ دیا تبلیغی نصاب میں، فضائل درود میں، ایک مائی خاتون اور ایک اس کا بیٹا حج کو آ رہے تھے، راستے میں خاتون مر گئی، اس کا پیٹ ٹوٹ گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، قبر پھٹ گئی، قبر سے باہر تشریف لے آئے، آرڈر دیا، ایک بادل کا ٹکڑا اتر آیا، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، بادل اڑا کر لے گیا، اور وہاں جا کر بادل رکا جہاں نبی صاحب نے حکم دیا، اور وہاں صاحب اترے تو وہاں اترے جہاں مائی وہ خاتون مری پڑی تھی، دیکھا تو اس کا بیٹا پریشان حال بیٹھا ہوا ہے، مضطر بیٹھا ہوا ہے، تو ہو پتہ نہیں امی نے کون سے گناہ کیے تھے جن کی پاداش میں امی کا چہرہ کیا ہوتا ہو گیا ہے، پیٹ پھولتا جا رہا ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو چہرہ نورانی ہو گیا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو پیٹ بیٹھ گیا، اور جب وہ جانے لگے تو لکھا ہے تبلیغ رسالہ نے، اس نے پوچھا ارے مشکل میں کام آنے والے میری مشکل کو حل کرنے والے بتا کے تو جاؤ تم ہو کون؟ بتایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا اپنے نبی پر. سچ ہو سکتا ہے؟ سچ اگر ہو سکتا ہے تو قرآن جھوٹا نہیں. دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور سچا یا جھوٹا کہنا پڑے گا. اگر کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ واقعہ 100% سچ ہے تو کہنا پڑے گا کہ قرآن جھوٹ ہے. اگر اتنی دلیری نہیں, اتنی جرت نہیں تو کوئی قرآن کو جھوٹ کہہ دے تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ سارا جھوٹ ہے. پھر جھوٹ ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, اللہ کی کتاب کی تکذیب ہے, اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار ہے اور اللہ کے رسول پر بہت بڑا بہتان ہے. بتاؤ ایسے باندھی کو کوئی بری کہہ سکتا ہے؟ اور یہ لکھنے والا ان کا کیا تھا؟ بلی تھا, مولانا زکریہ. یہ بلی تھا, ایسا بلی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے من کاذب علی متعمدن, جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ کہاں بنائے؟ جہنم میں. آپ بھی اپنی جگہ بنائے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق. یہ جہنمی ہے اور دنیا اس کو کیا کہتی ہے؟ بلی کہتی ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کون ہے مضطر حال کے, پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ جی جو یہ کام کر سکتا ہے وہ الہ ہو سکتا ہے, اور جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ عاجز ہو سکتا ہے, وہ بے بس ہوتا ہے, وہ بے کس ہوتا ہے, وہ اللہ کے نظام کے سامنے مجبور محض ہوتا ہے, وہ اللہ کے در کا فقیر ہوتا ہے, وہ اللہ کے در کا سوالی ہوتا ہے, وہ محتاج ہوتا ہے, وہ کسی مضطر حال کے پریشانی کو دور نہیں کر سکتا. کلی لما تذکرون, آخر میں فتویٰ لگتا ہے نا, بہت تھوڑے ہو, بہت تھوڑے جو تم ان آیات سے اور قرآن کی دوسری آیاتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہو, مان لیتے ہو, یہ کتنے ہو؟
تھوڑے.
اب کوئی کیا کہے گا؟ کہتے یہ سارے جھوٹے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارے جھوٹے, بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیاتوں کو مان لیا, بہت تھوڑے جو قرآن کی آیاتوں کو مان کر اپنا عقیدہ ایسا بنا لیتے, اپنا ایمان ایسا بنا لیتے, بہت تھوڑے جو پھانسی پہ تو لٹے سکتے, اپنی جان کا قیمہ تو کروا سکتے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شفا دینے والا نہیں مان سکتے. فرمایا لا تشرک باللہ, میرے یار میرا سوامی شرک نہ کرنا. لو ہر رکھتا کچلتا اور ہر رکھتا, تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا کر راک کر دیا جائے, جل جانا قتل ہو جانا, پر کسی کو اللہ کا شریف نہ بنانا. کئی لمبا تذکرون, بہت تھوڑے ہو تم لوگ جو ان آیات کو مانتے ہو اور اس پر ایمان رکھتے ہو, عمل کرتے ہو. اربوں کی تعداد میں انسانیت کائنات سے پھیلی ہوئی ہے, پر بہت تھوڑے جو یہ مانتے ہیں, کثیر تعداد میں ایسے جو نہیں مانتے. جو نہیں مانتا اللہ کی آیات کو وہ جھوٹا ہوتا ہے, وہ سچا نہیں ہوتا. ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر, کون ہے وہ ذات ذرا بتاؤ کہ تم سمندری سفر میں ہو یا خشکی کے سفر میں ہو, جنگلات میں سفر کر رہے ہو, تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ ستارے کس نے بنائے ہیں جن کی پہچان پہ تم سفر کرتے ہو؟
کون ہے ایسی حالت میں تمہاری رہنمائی کرنے والا؟ غیر سے لوری کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ یہ آج تم بھی کہتے ہو اور کیسی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یہ کہیں بارش اللہ نے برسائی ہے اور اس کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، البتہ یہ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی کون چلاتا جو آ کر تمہیں بارش کی خوشخبری سناتی ہے؟ تم اندازے لگاتے ہو کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کہیں بارش ہوئی ہے اور ابھی اللہ کرے گا وہ بادل ادھر آئیں گے اور ہمارے ہاں بھی اللہ کے کرم سے بارش ہو جائے گی۔ بشرم بین یدہ رحمتہ، اس کی رحمت کی وہ آ کر تمہیں خوشخبری سناتی ہے۔ یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ الہم اللہ، یہ نظام ہوا کس نے بنایا؟ یہ نظام ہوا کون چلاتا ہے؟ یہ نظام ہوا کبھی آندھی کے درختوں کو بھی اکھیڑتی جا رہی ہے اور کبھی اتنی ہلکی پھلکی کے بڑی بڑی جد و جہد کے بعد محسوس ہوتی ہے کہ شاید ہوا چل رہی ہے، کبھی اتنی کم، کبھی اتنی تیز، کبھی اتنی آہستہ، کبھی اتنی رفتار والی۔ یہ نظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ اللہ، جب آرڈر دیتا ہے یہ ہوا کو، یہ تمہارے لیے خوشی کی خبریں لاتی ہے۔ جب آرڈر دیتا ہے اس ہوا کو، یہ انسانی کے لیے عذاب بن کر آتی ہے۔ اس ہوا کو آندھی کی شکل میں کون اڑاتا ہے؟ اس ہوا کو نرم نرم کون چلاتا ہے؟ اس ہوا کو گرم کون کرتا ہے، ٹھنڈا کون کرتا ہے؟ یہ نظام ہوا کس کے کنٹرول میں ہے؟ آج سے کتنے سال پہلے نارنگ مندی ہے جو لاہور کے قریب، مرید کے قریب ہے، اس کی طرف ہم تبلیغ کے لیے نکلے، لوگوں نے بتایا یہاں ایک آندھی آئی ہے۔ آندھی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک حصہ عام آندھی کا تھا جو ویسے پہلے پیچھے چلتی ہے، ایک حصہ اس آندھی کا اس سے ہٹ کر بہت شدید اور بہت سخت تھا۔ ایک آدمی خود بیان کرتا ہے کہ میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوا تھا، آندھی چل رہی تھی، ایک آندھی کا وہ حصہ تھا جو میرے سامنے سے گزر رہا تھا، میرے مجھے مس کر کے جا رہا تھا، اور ایک آندھی کا وہ حصہ جو میرے سے تھوڑے سے وقفے پر چل رہا تھا، وہ آندھی کا حصہ اتنا تیز تھا کہ اس کی گرد و غبار پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ وہ کہتا ہے وہ آندھی کا وہ حصہ جب ادھر سے وہ ادھر گیا جدھر وہ آبادی تھی، جدھر شہر تھا، جدھر مکانات تھے، جدھر انسان بستے تھے، بس اتنی دیر پڑی کہ یہ آبادی کا یہ اپنا وہ حصہ جب آبادی کے اندر پہنچا تو کیا خیز آوازیں آنے لگی اور پوری انسانیت کی چیخ و پکار تھی۔ پھر تمہاری اخباروں نے لکھا کہ وہ تھریشرے وہ ٹریکٹر جو زمین پر پڑے ہوئے تھے ہوا نے اڑایا اور ان کو چھتوں پہ ڈال دیا، اور وہ مکان ریت کی طرح بہ گئے۔ اس آندھی کو دو حصوں میں کس نے تقسیم کیا؟ ایک حصہ عام آندھی کا تھا اور ایک حصہ اللہ کے عذاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کون ہے جس نے آندھی کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور دو آرڈر دے کر اس کو ایک آندھی کے حصے کو عام آندھی رکھا اور ایک آندھی کے حصے کو عذاب کا حصہ بنایا؟ یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الہم اللہ، اب بتاؤ کوئی اور بھی ہے جو الہ ہو، جو آندھی پر جس کا کنٹرول ہو، جس کے حکم سے آندھی چلتی ہو، جس کے حکم سے آندھی نرم چلتی ہو اور آندھی سخت چلتی ہو، جس کے حکم سے آندھی عذاب بن جاتی ہو، وہ کون ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون۔ سن لیا کہ لوگوں، حقیقت یہ ہے، اصلیت یہ ہے کہ اللہ ان سارے شریکوں سے پاک ہے جو کائنات میں انسان نے اللہ کے شریک بنائے ہیں. تعال اللہ, اللہ بہت بالا اور برتر اور بلند ہے, ان شریکوں سے جو شریک اس بندے نے اللہ کے بنائے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ کا کائنات پہ کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے. اللہ کا کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے. پوری زمین, پورا آسمان, پوری کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تو الہ ہے, اللہ کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. امی عبد الخل کا سن بھائی ہوئی دوستوں, فرما بتاؤ وہ ذات کون ہے, اس ہستی کا کیا نام ہے جس نے اقتدار یہ ساری مخلوق بنائی, یہ ساری کائنات انسانوں کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ وہ وقت لے آئے گا کہ یہ سارے انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے, بچے کچے سور میں بھوک مار دی جائے گی اور یہ انسان سارے مر جائیں گے. اور دوبارہ پھر اللہ اس انسان کے وجود کو اکثر نو بنائے گا. یہ اصلی کون ہے, اس ذات کا کیا نام ہے؟ ہاں جی, سوال ہے پوری دنیا سے, ہندو سے بھی, سکھ سے بھی, یہودی سے بھی, عیسائی سے بھی, ہر ایک سے سوال ہے, کمیونسٹ سے بھی سوال ہے, جنرل جاپان والے جو بدھ کے پجاری ان سے بھی سوال ہے, تو ذات کا نام بتاؤ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کو فنا کر دے گی اور انسان کو سر نو دوبارہ اس کے جسم اور جان, ہڈی اور پوچھ پوچھ کو بنا کر اس کے اندر روح ڈالے گی اور اس کو دوبارہ زندہ کرے گی, یہ ہستی کون ہے؟ یہ ہے کوئی جو ایسا کام کر کے دکھائے؟ دوسرا سوال, وہ ہستی کون ہے؟ اس کے نام بتاؤ. میز کو میرے سما لز اللہ تیری ذات سے قربان ہو جاؤ. پوچھا پوری دنیا سے, بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے, اس کا کیا نام ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے. اشارہ کیا کہ یہ جو کچھ روٹی کھاتا ہے, یہ دودھ پی جاتا ہے, یہ سیب کھا لیتا ہے اور اس کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتا. تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مالک الملک نے یہ تیرے سامنے جو اتنی بڑی کائنات ہے, آسمان کی کائنات اور یہ زمین کی کائنات, اس کے اندر سورج کا ایک نظام, چاند کا نظام, ستاروں کا نظام, ایک بادل اور بارش کا نظام ہے, نظام کے لیے زمین کا نظام اور زمین سے کھیتی باڑی اناج اور باغات کے اگنے کا نظام, ابھی دیکھو یہ سارے نظام اور یہ ساری کائنات کا یہ کارخانہ جب پوری طرح چلتا ہے اور اس کارے کا کارخانہ جب پوری طرح چلتا ہے اور پھر وہ جب چلتا ہے تو سب کی تجھے روٹی بھی جلتا روٹی ہے. یہ رزق جو تمہیں ملتا ہے یہ یوں نہیں مل جاتا ہے, اس کے اندر آسمانی اور زمینی, یہ جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر, یہ کارخانہ چلتا ہے اور پھر جا کر تجھے رزق ملتا ہے. یہ آسمان کا کارخانہ اور زمین کا کارخانہ, یہ سارے کائنات کا نظام کون چلاتا ہے اور سارے کائنات کا نظام چلا کر پھر تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ہے کوئی تمہارا پیر ایسا؟ ہے کوئی بزرگ ایسا؟ ہے کوئی تمہارا ولی ایسا؟ کائنات میں رہنے والے انسانوں کوئی ایسا نبی ہے؟ کوئی ایسا فرشتہ ہے؟ کوئی ایسا جن ہے؟ کوئی ایسی مخلوق ہے؟ کوئی ایسا تعویذ ہے؟ کوئی ایسا جنتر منتر ہے؟ کوئی ایسا جن یا جن باز ہے
جس آسمان اور زمین والے کارخانے کو چلائے اور دنیا کو رزق مہیا کرے.
اے کوئی
امن یرزقکم من السماء والارض،
کون ہے جو کارخانہ ہے کائنات کو چلا کر آسمان زمین سے تمہیں رزق مہیا کرتا ہے؟
الہم مع اللہ،
جب یہ کام کوئی نہیں کر سکتا.
جی
آسمان اور زمین کی کائنات کا نظام کوئی نہیں چلا سکتا،
تو پھر رزق بھی
کوئی نہیں دے سکتا.
جب تمہیں رزق کوئی نہیں دے سکتا تو پھر پکار کے لائق بھی کوئی نہیں ہو سکتا.
پھر نفع نقصان کا مالک بھی
کوئی نہیں ہو سکتا.
پھر مشکل کشا بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا.
پھر داتا بھی اللہ کے علاوہ
کوئی نہیں ہو سکتا.
پھر دستگیر بھی اللہ کے علاوہ
کوئی نہیں ہو سکتا.
دستگیر تو وہ ہو سکتا ہے
جو کائنات کو،
یہ کائنات آسمان اور زمین کے کارخانہ کو چلائے
اور پھر کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دے.
وہ تو پوجا کے قابل ہو سکتا ہے،
اس کے نام کا تو سجدہ کیا جا سکتا ہے،
اس کے نام کا تو جانور ذبح کیا جا سکتا ہے،
اس کے نام کی تو مٹھائی تقسیم کی جا سکتی ہے،
اس کے نام کی تو سبیل لگائی جا سکتی ہے.
لیکن جو یہ کام نہیں کر سکتا اور دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا،
نہ فائٹر کر سکتے، نہ بارہ امام کر سکتے،
نہ سیوا معصوم کر سکتے،
نہ کوئی کلندر کر سکتا، نہ کوئی کتب کر سکتا،
نہ کوئی افضال کر سکتا،
نہ جادوگر کر سکتا، نہ جن باز کر سکتا ہے،
نہ کوئی طویل گر کر سکتا ہے،
نہ فال نکالنے والا کر سکتا ہے،
کوئی بھی نہیں کر سکتا.
تو لہذا الہ بھی کوئی نہیں ہے،
پکار کے لائق بھی کوئی نہیں ہے.
دیکھو اللہ کا قانون کیسا ہے.
جی
فرمایا یہ کائنات تو میری ہے،
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کوئی زمین میں ہے یہ کس کا ہے،
جو کوئی آسمان میں ہے یہ کس کا ہے،
کس کا ہے؟
فرمایا خبردار، یہ سب کچھ میرا ہے،
مجھے اگر دینا ہو تو میرے نام پہ تو دے دینا،
مٹی کی چٹکی دینی ہے تو میرے نام پہ دینا،
ہزار من سونا دینا ہے تو میرے نام پہ دینا،
گائے دینی ہے تو میرے نام پہ دینی کیونکہ یہ میری ہے،
ضرور دینا تو میرے نام پہ دینا، میرے نام کے لیے دینا کیونکہ یہ میرے ہے،
گندم دینا تو میرے نام پہ دینا، میری نام کے لیے دینا
کیونکہ گندم میری ہے،
چیز یہ میری ہے،
میرے نام پہ تو دے سکتا ہے
لیکن خبردار ایک چٹکی مٹی کی بھی درخت کو کسی غیر کے نام کی نہیں دے سکتا.
اگر تو نے ایک چٹکی مٹی کی بھی میری نام کے علاوہ کسی غیر نبی کے نام پر، صدیق کے نام پر، شہید کے نام پر، ولی کے نام پر تو نے دے دی، سورج کے لیے دے دی، آپ کے لیے دے دی، ستاروں کے لیے دے دی، کسی غیر اللہ کے نام پر دے دی،
تو ایک تو وہ چیز حرام ہو جائے گی،
وہ چیز کیا ہو جائے گی،
حرام ہو جائے گی،
اور دوسرے نمبر پر تو مشرک ہو جائے گا،
جنت سے محروم ہو جائے گا،
جہنم کا مستحق بن جائے گا،
میرے عذابوں کا مستحق بن جائے گا.
یہ تو میری مشیت ہے کہ چاہو تو تجھے دنیا میں عذاب دے کر دبا برباد کر دو،
اور چاہو تو تمہیں موت کے وقت سے لے کر جب سے موت آئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دو.
یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟
میری ہیں،
میرے نام پہ تو دی جا سکتی ہیں،
میرے نام کے علاوہ
کسی دوسرے نبی ولی کے نام کی نہیں دی جا سکتی.
اس لیے دیکھو ہم بجال السلام نے اللہ کے نام پر تو سب کچھ دیا ہے،
لیکن اللہ کے علاوہ کسی نبی نے کسی نبی کے نام پر کچھ بھی نہیں دیا ہے.
اللہم اللہ، بتاؤ کوئی اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے؟
کیا مطلب بتاؤ،
یعنی ثابت کرو،
دلائل دو
کہ یہ کام جو اللہ کر لیتا ہے،
جو زمین و آسمان کی کائنات کو چلا کر تمہیں رزق مہیا کرتا ہے، کبھی تو اس کے بنائے ہوا انگور کھاتا ہے، کبھی انار کھاتا ہے، کبھی خربوزہ کھاتا ہے، کبھی تربوزہ کھاتا ہے، جی اس کا گوشت کھاتا ہے، اس کا بنائے ہوا دودھ پیتا ہے، اس کی بنائی ہوئی ملائی کھاتا ہے، مکھن کھاتا ہے، یہ تو ادا ہے. اس کے سامنے تو چیزیں جھک جھک جانا چاہیے، مٹ مٹ جانا چاہیے، بچ بچ جانا چاہیے، لیکن اس کی ذات کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے. کیونکہ کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا، کائنات میں ایک ذرہ بھی کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے کوئی اور علاج نہیں ہے. آگے چیلنج دیا، اور اگر نہیں مانتے ہو ہاں تو برہان کو آؤ، پھر علی کے مشکل کشا ہونے کی دلیل ہو. یہ عبدالقادر جیلانی کے غوث ہونے کی دلیل ہو. ہاتھو برہان کو دلال پیش کرو، وقت اللہ کے ذات پہ قربان جاؤ. مالک نے اپنی ذات کو قلعہ منوایا لیکن دلائل سے بنوایا، دلالی دیے دلال سے بنوایا کہ میں الہ ہوں تمہارا. اللہ بناتا ہے تم اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مانتے ہو اس کے بھی دلائل پیش کرو. خاتو برہان رکھوں اس کے دلائل لاؤ. تو کیا خیال ہے دنیا کے پاس دلائل ہیں؟ ہو سکتے دلائل؟ ہو ہی نہیں سکتے. کائنات کسی اور کے الہ ہونے کی دلائل سے خالی ہے. جی ہاں تو ان کن تم صادقی، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ آئی کلندر آئی کلندر کی پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، اور ان کی کلندری کے دلائل دو، پوری کائنات کے چلانے کے دلائل دو. یہ کتنے غوث ہیں، اور ان کی غوثیت کے دلائل دو، ان کی فریاد رسی کے دلائل دو، اور فریاد رسی کر کے دکھانے کے دلائل دو. دعوے تو تم نے کر دیے کہ تعویذ میں ہر چیز کی تکلیف دور کرنے کا اثر ہے، یہ تو دعویٰ ہے، دلائل بھی کر کے دکھاؤ. کیسے بات؟ مالک نے چیلنج دیا، جی سارے مل جائے تو پکی نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولا اجتماعولا، جی ہے چلن کے نہیں چلا جائے کہ نہیں. اور دنیا والوں، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، بڑے جھوٹے دعوے کر کے دنیا کو پاگل بنانے والوں، دنیا کو اللہ سے ہٹا کر دوسری ہستیوں کے در پہ جھکانے والے، اگر تمہارے پاس کوئی حقیقت ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تو اللہ تمہیں چیلنج دیتا ہے کہ یہ ساری کائنات کے انسان اور جن اور فرشتے، تمہارے کلندر کتب ابدال اور اوتار، جن کو تم غوث کہتے ہو، بار امام کہتے ہو، پاکستان کہتے ہو، چودہ معصوم کہتے ہو، جو بھی تم نے نام رکھے ہیں، سبھی گھر کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو، جن باز کہتے ہو، یہ صوفی کہتے ہو، مجذوب کہتے ہو، ملنگ کہتے ہو، ان سب کو بلاؤ، یہ سب جمع ہو جائے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ سریلا کیسے بن گئے؟ انگور نہیں بنا سکتے، کیلا نہیں بنا سکتے. کیلا کیا بنائے گا؟ کوئی کیلے کا ڈیزائن کوئی بدل نہیں سکتا. کیلا کیا بنائے گا؟ کوئی کیلے کے پتوں کے اندر جو گودا ہے اس کا رنگ کوئی نہیں بدل سکتا. بدل سکتا؟ اللہ نے کیلے کے اندر جو ایک گودا بھر دیا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید. جاؤ پوری دنیا سے کہو کہ آج کے بعد ہمارے پاکستان میں جو کیلے کے پودے پر کیلا لگے اور جو پکے جب وہ کھانے لگے اس کے چھلکے اتارے تو اندر سے سرخ اس کا مادہ ہو جائے گا، سفید سرخ. تو فرمایا یہ تو مکھی نہیں پیدا کرتا، تم کیسے کہتے ہو یہ مشکل پشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ داتے ہیں، یہ دستیر ہے، یہ سب کچھ ہمیں دیتے ہیں. آگے چینل کو بڑھایا، فرمایا مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، مکھی تو پوری ایک کائنات ہے، یہ کون بنائے، کیسے بنائے، کس طرح بنائے. مکھی یہ تو دیکھتی ہے، مکھی تو سنتی ہے، مکھی تو بولتی ہے، مکھی تو کھاتی ہے، مکھی تو اپنا گوبر پھینکتی ہے، مکھی تو اڑتی ہے، واہ مکھی تو بل بلاتی ہے. یہ کون بنا ہے، اس کی آواز کون بنا ہے جی، اس کی آنکھوں میں نظر کون ڈالے، ان کے پروں میں پرواز کی طاقت کون رکھے، مکھی کون بنائے. مکھی تیرے سامنے سے جو چیز پڑی ہے، تیرے پیر کے سامنے سے، تیرے نبی کے سامنے سے، تیرے ولی کے سامنے سے، تیرے کلندر کے سامنے سے، جس کو تو غوث کہتا ہے اس کی زندگی میں، اس کے سامنے سے مٹائی گرا جو کوئی پڑا ہے، جو کوئی اس سے لے لیتی ہے، تم سب مل کر اس سے جو اس نے لے لیا ہے واپس نہیں لے سکتے. یا اللہ واسطے تیری شان بے مثل، بے مثل تیری ذات، بے مثل تیری قدرت، بے مثل. فرمایا بھائی یسلب حمود گما حسے ان، کیا کہتا ہے، یہ تو بتوں کے لیے، یہ تو بتوں کے لیے، چلو مان لیتے ہیں یہ بتوں کے لیے کہ بت کچھ نہیں کر سکتا، تیرے کلندر تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، تیرے کتب تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، تائی تر بورو تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، عبد القادر جیلانی تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو اپنی بچاؤ میں آؤ. مکھی اور مٹھائی پہ چھوڑتے، وہ کھا لیتی ہے اس مکھی کو، ڈبیا میں بند کر دیتے ہیں، اور تم اپنے سب کو پکارو اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو انہوں نے ادھر آڈر دیا اور مکھی نے اپنے کھایا ہوا اگل دیا. ایسا تم تو کر کے دکھاؤ، پیچھے کت والا تو نہیں کر سکتا، اس کے بت کے اندر تو طاقت نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، بت کو کوئی نہیں پوچھتا، ہر آدمی بت والے کو پوچھتا ہے جس کا وہ بت ہوتا ہے. جیسے قبر کو کوئی نہیں پوچھتا، ہر آدمی قبر والے کو پوچھتا ہے. یہ بھی ایک دھوکہ ہے. تو چلو ہم یوں ہی مان لیتے ہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے زندہ پیر تو کچھ کر لیتے ہیں، تمہارے تعلیم والے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، جادو والے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، جن والا تو بہت کچھ کر لیتا ہے. چلو ان کو بلو اور قرآن کے چلن کا جواب دو، چلو چلو مکھی نے لڈو کھا لیا اور جادوگر نے جادو کیا اور مکھی سے کھایا ہوا لڈو کا مواد واپس مکھی نے الٹ دیا. یہ دکھاؤ اور واقعی داغ لو کہ جس سے مراد بت ہے، جس سے مراد ہمارے کلندر قطب ابدال غوث نہیں ہے. اللہ نے تو کیا فرمایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا بتوں کا نام وہاں نہیں ہے. من دون اللہ، اللہ کے سوا، ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ من دون اللہ، اللہ کے سوا ہے. فرمایا یہ سب کے سب مل جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سب کے سب مل کر مکھی کا کھایا ہوا واپس. آگے کے فرمایا ذوق طالب، ان سے مانگنے والا، غوثوں سے مانگنے والا، کلندروں سے مانگنے والا، کتنا کمزور ہے تو، تیرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے دیر فقیروں کی پوری کائنات کے اوپر پرانی ہے، ارے کیا خاک پرانی ہے، تمہارے پیر کی پرانی تو مکھی نہیں مانتی. مانتی ہے، مانتی ہوتی تو کھایا ہوا واپس نہ ڈال دیتی، فرمایا تمہارے پیروں کی تو بات مکھی نہیں مانتی، ان کی الوہیت کو مکھی نہیں مانتی. ہائے پوری کائنات اللہ کے سوا، پوری کائنات جس جس کو لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں قلعہ بنایا ہے، جی سب کے سب مکھی ان کی الوہیت کے لیے چیلنج ہے. مکھی ان کے علاوہ ہونے کو کیا کرتی ہے؟ چیلنج کرتی ہے. آؤ اگر تم ملا ہو جیسے تمہیں علا مانتی ہے حضرت القادر جیلانی، تمہیں دنیا علا مانتی ہے، تم اگر علا ہو تو میں بھی جیسی مکھی بنا کر دکھاؤ. پانچ تنوں، بارہ اماموں، چودہ معصوموں، ارے دنیا کے کلندروں کتب و ابدالوں، تمہیں دنیا اللہ مانتی ہے، اگر وہ کہنے تو ملا ہو میں تمہارے لیے قدرت کا چل لانجوں، تم میرے جیسی مکھی بنا کر دکھاؤ. ارے مکھی کیا بناؤ گے، تم میں جو کھا لیتی ہوں اس کو واپس کر کے دکھاؤ. تم کسی کی مشکل کشائی کیا کرو گے؟ تم کسی کی حاجت براری کیسے کرو گے؟ تمہاری الوہیت کون مانے گا اس کائنات میں؟ میں ایک مکھی بھی مانتی ہوں تمہاری الوہیت کو، میں اللہ کی الوہیت کو مانتی ہوں، تمہاری الوہیت کو نہیں مانتی ہوں. آؤ عملی میدان میں آؤ، اپنی الوہیت کا اگر تم نے یہ فکر منوانا ہے اور الوہیت منوانی ہے تو میرے سے کھایا ہوا اگلوا کر دکھاؤ. جب تم نہیں دکھا سکتے، میرے سے کھایا ہوا اگلوا نہیں سکتے، تو تمہیں پکارنے والے بھی بے بس اور تم بھی بے بس. تمہارے پاس بھی کوئی طاقت نہیں، اور جو تمہیں پکارتے ہیں تمہارے نام کی عرض کرتے ہیں، کوالیاں کرتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیازے دیتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ بے بس. ہاں جی، طالب والمطلوب، جس کو جس کے تم طالب ہو وہ مطلوب بھی کمزور اور تم طالب بھی کمزور. آگے کیا بنا؟ ما قدر اللہ حق کا قدرے، جتنی اللہ کی شان تھی، جتنی اللہ کی قدر تھی، جتنی اللہ کی عزت تھی، تم نے اس کا تسلیم نہیں کیا. تم نے اللہ کی شان کو گرایا ہے، تم نے اللہ کی شان کو کم کیا ہے، تم نے اللہ کی عزت کو گرایا ہے. اللہ کی عزت تو یہ تھی، لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ بنانا، انما الہکم الہ واحد. اللہ کو یہ سمجھنا کہ ساری کائنات کا اللہ الہ واحد ہے، اور کوئی الہ نہیں. لیکن تم نے تو اللہ کے ساتھ اور الہ بنا کر اللہ کی قدر کو کم کر دیا، جیسے اللہ کی شان اور قدر تھی تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا. کل فرمانے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کروایا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ سنو لوگوں، اللہ کی کتاب سے یہ آیت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ او دنیا میں رہنے والے انسانوں، سن لو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، زمین میں کوئی غیب ہے یا آسمان میں کوئی غیب ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ آسمانی مخلوق جانتی ہے نہ زمین کی مخلوق جانتی ہے. سارے غیبوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ کس کا ایمان ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے. یہ کس کا ایمان ہے؟ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے، تابعین کا ایمان ہے، تبع تابعین کا ایمان ہے، محدثین کا ایمان ہے، اور ایماتوں کا ہا کا ایمان ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایام یبعثون، اللہ تو سارے غیب جانتا ہے، لیکن جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو تو اتنا ہی پتا نہیں کہ ہمیں کب زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. قرآن دیکھو بار بار کہہ رہا ہے کہ انسان کو اثر نو نیا وجود دیا جائے گا اور اس کو زندہ کر کے اس میں روح ڈال کے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. لیکن دنیا کہتی ہے نہیں نہیں یہی وجود جو مر گیا تھا جس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا ہے کہ اندر روح لوٹا ہے یہی زندہ پڑا ہوا ہے. اچھا یہی زندہ پڑا ہوا ہے اسی کو عذاب ہو رہا ہے یا اسی کو راحت مل رہی ہے. تو عذاب ہے تو قیامت تک, راحت ہے تو قیامت تک. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعون اور فرعون کی قوم پر ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. تو کب تک؟ کیا بن رہا ہے؟ اور یہ زندہ ہے بطور ان کے, اور ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. کب تک؟ یوم تقوم الساعة, جب قیامت قائم ہو جائے گی. آرڈر آئے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اب اس فرعون اور فرعون کی قوم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دو. وہی عذاب بقول ان کے, یہی ان کا جسم جو دنیا میں تھا جب ان کے اوپر عذاب آیا, روح نکلا اور پھر اس کے اندر لوٹ آیا اور عذاب چل رہا ہے. کیا مطلب عذاب چلے گا؟ اور کیا مطلب دن آرڈر ہوگا کہ ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دو, اور یہ پھر انہی جسموں کے ساتھ اسی روح کے ساتھ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو دریا میں جو قرآن نے اعلان کیا تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, ہر انسان کو کہ جسم کو جب وہ گل پھڑ کر مٹی ہو جائے گا اللہ دوبارہ بنائے گا. وہ کب بنا اور وہ کہاں بنا؟ تو معلوم ہو گیا کہ ان آیات کا کیا ہو گیا؟ انکار ہو گیا ہے. اقرار تو تب ہوتا ہے جب یہ مان لیا جائے کہ انسان جب مرتا ہے اس کا وجود گل پھڑ کر مٹی ہو جاتا ہے, روح فرشتے لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد قیامت کے دن کہ اس کا وجود دوبارہ بنے گا اور اس کے اندر روح لوٹے گا اور یہ دوسری زندگی کے ساتھ زندہ ہو جائے گا اور میدان ماچر میں کھڑا ہو جائے گا, حساب و کتاب ہوگا اور پھر جنت جہنم میں داخل ہوگا. ہاں تو مالک کیا فرما رہا ہے کہ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن آج کیا کہتے ہیں, یہ چھوٹا مہینہ والا بھی غیب کی باتیں بتاتا ہے, گزری ہوئی زندگی کے حالات بتاتا ہے, آنے والی زندگی کے حالات بتاتا ہے, یہ چھوٹا مہینہ والا بھی غیب جانتا ہے. اچھا کوئی ادھر دوسرا, یہ خاتون یہ مائی صاحب یہ فال نکالتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اندر تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور پیچھے تیرے ساتھ کیا گزرا ہے, یہ بھی غیب جانتی ہے. اچھا تو یہ پیر بھی غیب جانتا ہے, اس کو کشف کے ذریعے الہام کے ذریعے اس کو بھی غیب کا پتہ چل جاتا ہے, یہ بھی غیب جان ہے. اچھا یہ مرنے والا بھی غیب جانتا ہے, وہ کہتے جب اس کے اوپر کوئی آتا ہے اور وہ ڈھیر پکاتا ہے اس کے نام کی مٹھائی تقسیم کرتا ہے تو یہ پیر بھی اس کو پہچان لیتا ہے, یہ بھی غیب جانتا ہے, یہ بلا آیا ہے اور میرے سے بیٹا مانگا ہے اور میرے لیے دیگ پکائی ہے اور تقسیم کی ہے, یہ میری قبر پہ ہاتھ ڈال گیا ہے, اگربتی جلا گیا, دیا جلا گیا ہے, یہ بھی غیب جانتا ہے. اب بتا, قرآن نے تو اعلان کیا تھا اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تو اعلان کر, یہ پڑھ کے تو اپنے ایمان کا اعلان کر تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے نبی کریم صاحب کا ایمان کیا تھا. انہوں نے اعلان کیا تو کوئی نہیں غیب جانتا, صرف اللہ جانتا ہے. اور تم نے ہزاروں غیب دان بنا لیے, پہلے جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اور پھر اس سے جن سے غیب کی خبریں پوچھی جاتی ہے, بتا بھائی چوری ہو گئی ہے, بڑا چور کون ہے, دیکھو گول نہیں کیا, اور وہ جھوٹ جھوٹ بول دیتا ہے, یہ اس پہ مار رکھ کے ادھر باپ کرتے ہیں, اچھا جنہوں نے بتایا پلا تمہارا چور ہے اور پلا تمہارے زیور لے گیا ہے. اگر اللہ کی کتاب پر ایمان ہوتا تو پہلے یہ جھوٹ نہ بولتا کہ اس کے اندر جن داخل ہو گیا ہے, اور پھر یہ نہ اس سے پوچھتا غیر کی خبریں نہ پوچھتا, کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تو غیر جانتا, کوئی اور غیر نہیں جانتا, جن بھی غیر نہیں جانتے, فرشتے بھی غیر نہیں جانتے, اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی بھی غیر, کائنات کی کوئی چیز بھی غیر نہیں جانتی. تو پھر یہ کسی کو غیر دان نہ سمجھتے اور کسی سے بھی غیر دانی کی خبریں نہ پوچھتے. اللہ کے بندوں بتاؤ پھر نعرہ ایمان کس آیت پر ہے, کون سے قرآن پر ہے؟ اس لیے تو قرآن پوچھتا تھا بے حدیث ارے دنیا والوں جو بتاؤ تو صحیح, جب قرآن پر تم نہیں ماننا رہے ہو تو اس کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ اور کون سی کتابیں, کس کتاب کی آیات ہیں جن پر تم ایمان لاؤ گے اور تم مومن کہلاؤ گے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کی آیات پر ایمان لائے, اور جب تم اللہ کی آیات پر تو ایمان نہیں لا رہے ہو, ان کو تو نہیں مانتے ہو, تو پھر بتاؤ اس کے بعد کون سی کتاب ہے, کس آیت پر, کس کتاب پر تم ایمان لاؤ گے؟ بتایا یہ گیا کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لے آتے, جو اللہ کے آیات کو نہیں مانتے, ان کا ایمان کہیں نہیں. فرمایا آخر میں حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے اندر یہ شک کرتے ہیں اور آخرت کے یہ منکر ہیں. آخرت کا انکار کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک تو سیدھا یہ کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی, یہ انکار. ایک انکار یہ بھی ہے کہ ادھر کالی کملی والا آئے گا سب کو جنت میں لے جائے گا, ادھر پیر آئے گا اپنے ساری مریدوں کو جنت میں لے کر چلا جائے گا, ادھر عالم آئے گا اپنی ساری قوم کو جنت میں لے کر چلا جائے گا, ادھر حافظ آئے گا کتنے سینکڑوں کو وہ جنت میں لے کر چلا جائے گا, ادھر بلند آئے گا وہ اپنوں کو جنت میں لے کر چلا جائے گا, ادھر ایلی آئے گا اپنے شیعہ ریلی کو لے کر جنت میں چلا جائے گا, ادھر حسین آئے گا وہ سب کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. تو قیامت کا یہی نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے. تو یہ بھی قیامت کا انکار ہے. اللہ فرماتا ہے اصل میں یہ قیامت کے اندر شک کرتے ہیں, قیامت کے منکر ہیں. بل ہم منہا امون, بلکہ یہ قیامت کے معاملے میں اندھے ہیں. یہ اس کو جیسا کہ قیامت کو ماننا چاہیے تھا اس کو یہ نہیں مانتے ہیں, اس لیے یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے, اس لیے صرف اللہ کو غیب دان نہیں مانتے, اس لیے اللہ کے ساتھ اور الہ مانتے ہیں اور اس کے ہزاروں شریک بناتے ہیں. استغفر الله لي ولكم وللمؤمنين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.